كتاب الوكالة كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ويجوز التوكيل بالخصومة في سائر الحقوق وإثباتها ويجوز بالاستيفاء إلا في الحدود والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس جی آج وکالت کے بارے میں ہم پڑھیں گے بھائی وکالت جی وکالت کے ساتھ بین السطور آپ کے لکھا ہوگا وہی الحفظ لغتن بھائی لغت میں یعنی عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے حفاظت کرنا بھائی وفي الشرع عبارة عن إقامة الغير مقامه في تصرف معلوم اور اصطلاح شریعت میں وکالت کس کو کہتے ہیں إقامة الغير غیر کو قائم کرنا مقامه اپنی جگہ پر في تصرف معلوم کس کے اندر کسی معلوم تصرف کے اندر بھائی میں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خرید کر لاؤ تو دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا یہ میرا حق تھا لیکن میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام کر دیا کہ وہ میرے مال میں سے کیا کر لے میرے لیے ایک گاڑی خرید لے تو یہ معنی ہے عن اقامت الغیر مقامہ کہ شریعت میں یہ عبارت ہے غیر کو اپنا قائم مقام کرنا فی تصرف معلوم کسی معلوم تصرف میں تو یہاں بھی ایک معلوم تصرف تھا گاڑی کا خریدنا تھا اس میں میں نے غیر کو کیا کر دیا اپنا قائم مقام بنا دیا تو کل عقد جاز ان یعقدہ الانسان بنفسہ جاز ان یوکل بہ غیرہ ہر ایسا عقد کے جائز ہو کہ وہ معاملہ کرے انسان اپنے نفس کے کہ وہ معاملہ کرے کر سکے انسان خود جازت جائز ہے ان یوکل بہ غیرہ کہ وکیل بنا دے اس پر کسی اپنے علاوہ کو کیا کر دے اس میں ہر وہ عقد جو انسان خود کر سکتا ہے جائز ہے کہ اس میں کیا کرے غیر کو وکیل بنا دے بھائی دیکھو اپنے مال میں سے گاڑی خریدنا کیا یہ تصرف میں کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا تو اسی میں میں نے غیر کو کیا کیا وکیل بنا دیا تو یہ جائز ہے مولانا تو ہر ایسا عقد کہ انسان کے لیے خود وہ عقد کرنا جائز ہو جائز ہے کہ اس میں وکیل بنا دے اپنے علاوہ کو یعنی کسی اور کو وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِرِ الْحُقُوقِ وَإِثْبَاتِهَا اور توکیل یعنی وہ توکیل کا معنی وکیل بنانا جائز ہے توکیل بالخصومت یعنی خصومت میں وکیل بنانا جائز ہے فی سائر الحقوق تمام حقوق کے اندر و اثباتها اور ان کے اثبات میں ان کو ثابت کرنے میں بھائی ویجوز بالاستیفاء اور استیفاء کا معنی وصول کرنا اور جائز ہے وصول کرنے میں بھی بھائی دیکھیے خصومت کسی کے ساتھ مقدمہ چلتا ہے قاضی کے پاس خصومت ہوتی ہے مولانا تو اس کے اندر یہ خصومت اب دو طرح کی ہو سکتی ہے ایک تو یہ کوئی آپ پر دعویٰ کرتا ہے کہ آپ نے میرے 1,00,000 روپے دینے ہیں اور دوسری صورت یہ کہ آپ کسی شخص پر دعویٰ کرتے ہیں کہ تم نے میرے کیا کرنے ہیں 1,00,000 دینے ہیں تو دو قسم کے حقوق ہو گئے کچھ وہ ہیں جو آپ پر ہیں دوسرے نے آپ پر دعویٰ کیا کہ آپ نے کتنے پیسے اس کے دینے ہیں 1,00,000 اور دوسری صورت یہ آپ کسی پر دعویٰ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے اس سے کیا کرنے 1,00,000 وصول کرنے تو دونوں طرح کی خصومتوں کے اندر چاہے وہ ادائے حقوق سے متعلق ہوں چاہے وہ وصولی حقوق سے متعلق ہوں دونوں کے اندر وکیل بنانا جائز۔ زید نے میرے اوپر مقدمہ کر دیا، قاضی کے پاس چلا گیا خصومت کی کہ اس نے میرے 1,00,000 روپیہ دینا ہے، میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا کہ جاؤ میری طرف سے جواب دو، بھائی میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا، بھائی تو یہ درست ہے مولانا؟ یا میں نے زید پر دعویٰ کر دیا کہ زید نے کیا کرنے ہیں، میرا 1,00,000 روپیہ دینا ہے، اس کے اور میرے درمیان عقد ہوا تھا، اس کے اور میرے درمیان عقد ہوا تھا تو اس میں بھی میں کیا کر سکتا ہوں، کسی تیسرے کو وکیل بنا کر بھیج سکتا ہوں کہ جاؤ میری طرف سے مقدمہ لڑو، بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی دونوں طرح؟ بھائی تو یہ مانا بھائی یجوز التوکیل بالخصومت فی سائر الحقوق، اور جائز ہے توکیل بالخصومت تمام حقوق کے اندر، و اثباتها اور ان کے ثابت کرنے میں، و یجوز بالاستیفاء اور جائز ہے اس کے حقوق کے وصول کرنے میں بھی، الا فی الحدود والقصاص مگر حدود اور قصاص کے اندر، بھائی حدود اور قصاص کے اندر، بھائی ان میں وصولی کے لیے کسی کو وکیل بنانا درست نہیں ہے بھائی، حد کسی سے وصول کرنے کے لیے یعنی اس پر لگوانے کے لیے، یا مولانا قصاص کسی سے لینے کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا صحیح نہیں بھائی، اس لیے کہ حدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں جو شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھائی قصاص تو آپ جانتے ہیں، مثلا ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر آلہ قتل کے ذریعے قتل کر دیا، تو قصاص میں اس آدمی کو بھی کیا کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا بھائی، تو اب ایک شخص دوسرے کو کیا بناتا ہے، وکیل بناتا ہے کہ جاؤ بھائی زید پہ مقدمہ کرو اور اس سے قصاص لو، اس نے میرے فلاں عزیز کو قتل کر دیا ہے، وکیل جاتا ہے اور جا کر مقدمہ لڑتا ہے مولانا، تو اب تو زید پر قصاص ثابت ہو رہا ہے، اس سے قصاص لیا جائے گا، تو یہاں پر وکیل بنانا صحیح نہیں قصاص کی وصولی کے لیے، اس لیے کہ قصاص ایسی چیز ہے جو شبہ کی وجہ سے کیا ہو جایا کرتی ہے، ساقط ہو جایا کرتی ہے، تو شبہ موجود ہے، یہاں موکل کا ہونا ضروری ہے، موکل کا ہونا کیونکہ معاف کرنے کا شبہ موجود ہے بھائی، ہو سکتا ہے موکل کو کیا ہو آخر لمحے میں رحم آ جائے اور وہ قصاص سے رک جائے اور اس مجرم کو کیا کر دے، معاف کر دے بھائی، ہاتھ وکیل کو تو معاف کرنے کا حق نہیں ہے، تو یہاں چونکہ معاف کرنے کا شبہ آ گیا لہذا یہاں پر اب کسی کو قصاص کی وصولی میں کسی کو وکیل بنانا درست نہیں۔ اسی طرح حدود بھی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتی ہیں بھائی، حدود بھائی حدود میں نے بتایا تھا آپ کو سزائیں دو قسم پر ہیں، کچھ وہ سزائیں ہیں جو قاضی دیتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے، قاضی اپنی ثواب دید پر جو مناسب سزا سمجھتا ہے اس کے مطابق سزا دے دیتا ہے، اور کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا بھائی، اور ایک دفعہ قاضی کے پاس چلا گیا مسئلہ تو اب وہ ثابت ہوتا ہے، تو اب صاحب حق بھی معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کس کی طرف سے مقرر ہے، اللہ کی طرف سے یہ سزا مقرر ہے، تو جب جرم ثابت ہوا ہے تو اب یہ سزا اس کو بھگتنا ہی پڑے گی، اب اس میں معافی کی گنجائش نہیں، معاف کرنا تھا تو پہلے معاف کرنا تھا، قاضی کے پاس لے پہنچا کر اب معاف نہیں کر سکتا بھائی، ان سزا ان کو حدود کہتے ہیں، جیسے ڈاکو کے پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کو کاٹا جاتا ہے، چور پر حد ہے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹا جاتا ہے، اسی طرح کسی نے دوسرے پر تہمت لگائی تو اس پر اس کو کیا کیا جاتا ہے، حد قذف 80 کوڑے لگتے ہیں بھائی، اسی طرح کیا کیا کسی نے شراب پیا ثابت ہوتی ہے تو اس پر بھی حد جاری ہوتی ہے، کوڑے لگیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حدود ہیں بھائی، تو یہ حدود جو ہیں یہ ادنا شبہ سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہیں، ساقط ہو جایا کرتی ہیں، ساقط ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھو ایک آدمی نے دوسرے کی چوری کی تھی اور یہ اس کو لے گیا قاضی کے پاس اور اس پر اب چوری کا مقدمہ چلاتا ہے تاکہ اس پر حد لگوائی جائے، تو اس میں اس موکل کا خود موجود ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ کس کو بھیج دے؟ وکیل کو بھیج دے. اس لیے کہ وکیل تو جا کر وہی بات کرے گا جو اسے موکل نے کہی ہے کہ قاضی صاحب یہ جو آدمی ہے اس نے میرے موکل کی چوری کی ہے اور یہ یہ گواہ موجود ہیں، لہذا اس پر کیا جاری کی جائے؟ حد جاری کی جائے. جبکہ موکل کی طرف سے شبہ ہے، شاید وہ جا کر یوں نہ کہے قاضی صاحب اس نے میری چوری کی ہے، کیونکہ چوری کا لفظ کہے گا تو پھر کیا آئے گی؟ حد. ہاں اگر لفظ بدل دیتا ہے پھر حد نہیں آئے گی. مثلا یہ کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرا مال دینا ہے، وہ جو مال لے کر گیا ہے وہ چور نے دینا یا نہیں دینا بھائی؟ دینا ہے. تو اب اگر لفظ کہتا ہے چوری کا، اس نے میری چوری کی ہے، پھر تو حد آتی ہے. لیکن اگر کیا کہتا ہے اس نے قاضی صاحب میرا مال اس کے ذمے ہے، اس نے مال دینا ہے، اب دیکھو وہ حد سے بچ گیا. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کیا کرے، چوری کے بجائے کیا کہہ دے، ہاں آخر میں رحم آیا کہیں اس کا ہاتھ نہ کٹ جائے، چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، تو چوری کا نام ہی نہیں لیتا بلکہ کیا نام لیتا ہوں کہ اس نے میرا مال دینا ہے بھائی. یا اسی طرح ایک شخص نے دوسرے پر زنا کی تہمت لگائی بھائی، زنا کا الزام لگایا، وہ اسے اٹھا کر قاضی کے پاس لے گیا مولانا کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تو اس مسئلے کے اندر بھی وہ وکیل نہیں بھیج سکتا بلکہ اس کا خود حاضر ہونا ضروری. کیوں؟ اس لیے کہ وکیل کو بھیجے گا تو وکیل تو کیا کرے گا، پورا مقدمہ اسی طرح چلائے گا اور سزا ثابت ہو جائے گی اور اس پر حد جاری ہوگی بھائی، اسے 80 کوڑے لگیں گے. لیکن موکل وہ ہو سکتا ہے بھائی وہ گیا، اب اس پر حد جاری ہونے لگی ہے کہ قاضی صاحب اس نے مجھ پر کیا الزام لگایا تھا، اب بھائی اس کو رحم آیا، قاضی صاحب میں تو اس نے جو میرے اوپر الزام لگایا صحیح لگایا، واقعی میں نے یہ جرم کیا تھا، تو اس کو کیا کیا، حد سے بچا لیا. جب الزام صحیح لگا، حد قذف تو غلط الزام لگانے پر لگتی ہے، جب اس نے اقرار کر لیا اب اس پر حد لگے گی نہیں، حد نہیں لگے گی. تو دیکھا یہاں پر کیا ہوا، معاف کرنے کا شبہ آ گیا، لہذا موکل کا ہونا ضروری ہے. ہاں اگر وکیل بناتا ہے اور خود بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے پھر ٹھیک ہے. کیا کرتا ہے؟ حدود اور قصاص کی وصولی کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے اور موکل خود بھی ساتھ وہاں موجود ہے تو پھر اس صورت میں صحیح ہے. اب وہاں قاضی کے سامنے بات تو وکیل کر رہا ہے لیکن چونکہ موکل خود بھی موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ موکل خود ہی بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ خود ہی بات کر رہا ہے بھائی، کیونکہ موکل جب خود موجود ہو تو وکیل کا کلام کس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے؟ موکل کی طرف، گویا وہ خود یہ معاملہ سر انجام دے رہا ہے. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ بِالِاسْتِفَائِ، اور وصول کرنے میں بھی جائز ہے بھائی توکیل، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، مگر حدود اور قصاص میں، فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُّ بِاسْتِفَائِهَا، اس لیے کہ وکالت صحیح نہیں ہے ان کی وصولی میں، مَا غَيْبَتِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ، ساتھ کس کے، موکل کی غیر موجودگی میں، عن المجلسی مجلس سے، کہ موکل مجلس سے غائب ہو اس حالت میں نہیں، ہاں موجود ہو تو پھر توکیل کیا ہے، صحیح ہے. وقال ابو حنیفة رحمہ اللہ تعالی لا يجوز التوکیل بالخصومة الا برضاء الخصم. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خصومت کے اندر کسی کو جب وکیل بناؤ, یعنی کسی کے ساتھ جھگڑا ہے, مقدمہ ہے قاضی کے پاس, تو اس خصومت کے اندر آپ جس کو چاہیں وکیل بنا دیں, لیکن فریق مخالف کی رضامندی ضروری ہے. زید نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ آپ نے میرے 100,000 روپے دینے ہیں, میں نے عامر کو اپنا وکیل بنایا کہ جاؤ میری طرف سے جا کر جواب دو, رد کرو, میں نے تو اس کا کوئی پیسہ نہیں دینا. تو عامر میری طرف سے گیا, زید نے کہا قاضی صاحب مجھے اس کا یہ وکیل منظور نہیں ہے, موکل خود کیا ہو یہاں پر آئے آنا چاہیے. تو اب اس کی بغیر رضامندی کے یہاں توکیل بالخصومت درست نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. ہاں اگر موکل کو کوئی عذر ہے تو پھر اس صورت میں اب چاہے دوسرے کی رضامندی نہ ہو, فریق مخالف کی رضامندی نہ ہو, پھر بھی کیا ہے, درست ہے, توکیل بالخصومت درست ہے. مثلا بھائی زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, میرا 100,000 روپیہ دینا ہے, میں نے بکر کو اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا. تو اب زید کہتا ہے کہ نہیں قاضی صاحب مجھے تو یہ وکیل اس کا منظور نہیں, رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے, لیکن میرا عذر ہے, عذر یہ کہ میں وہاں سے 3 دن کی مسافت پر رہتا ہوں بھائی. تو اب 3 دن کی مسافت پر رہنا یہ کیا ہے, عذر ہے بھائی, کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا, اپنے سارے کام چھوڑ کر وہاں آنا پڑے گا, تو یہ تو بڑی تکلیف کا باعث بنے گا بھائی, 3 دن کا سفر ہے. تو لہذا اس صورت کے اندر اب فریق مخالف کی رضامندی نہ ہو, پھر بھی موکل کیا کر سکتا ہے, اپنا وکیل بنا سکتا ہے خصومت میں بھائی. یا مولانا موکل مریض ہے, بیمار ہے بھائی, وہ قاضی کے پاس حاضر ہی نہیں ہو سکتا, تو اب بھی چاہے دوسرا راضی ہو یا نہ ہو توکیل بالخصومت جائز. یا اسی طرح موکل جس پر دعویٰ کیا گیا ہے وہ پردہ نشین عورت ہے, وہ باہر نکلتی نہیں ہے بھائی, تو لہذا اب بھی کیا کر سکتی ہے, وہ وکیل بالخصومت کر سکتی ہے, توکیل بالخصومت کر سکتی ہے, اور فریق مخالف رد کرنا چاہے بھی تو اس کو رد نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يجوز التوکیل بالخصومت الا برضاء الخصم, توکیل بالخصومت جائز نہیں ہے مگر خصم یعنی فریق مخالف کی رضامندی کے ساتھ, الا یکون الموکل مریضا, مگر یہ کہ وہ موکل مریض ہو پھر جائز ہے, او غائبا مسیرت ثلاثة ایام فصاعدا, یا وہ غائب ہو 3 دن کی مسافت پر یا اس سے زیادہ, 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت پر ہو. وقال ابو یوسف و محمد رحمهما اللہ تعالی یجوز التوکیل بغیر رضاء الخصم, جبکہ صاحبین رحمهما اللہ فرماتے ہیں کہ توکیل بالخصومت بھائی فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر بھی جائز, صاحبین فرماتے ہیں جائز ہے بھائی, اس کی رضامندی کی کوئی طرف نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ مطلقاً کیا ہے, آپ جس کو چاہیں آپ وکیل بنا سکتے ہیں وکیل بالخصومت بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو امام صاحب کا کیا مذہب ذکر ہوا کہ فریق مخالف کی رضامندی کے بغیر توکیل بالخصومت جائز ہی, الا یہ کہ موکل کو کیا ہو, عذر ہو. یہ تو قول ہوا. مشائخ بھائی ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ یہاں بعض نے تو یہ اختلاف ذکر کیا کہ بغیر رضامندی کے جائز ہی نہیں ہے, بعض کہتے ہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ لازم نہیں ہے. کیا معنی کرتے ہیں وہ؟ ہاں وہ کہتے ہیں یا جائز کی مراد نہیں ہے کہ جائز ہی نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں لازم نہیں ہے. کیا معنی؟ یعنی اگر فریق مخالف بنا تو سکتے ہیں بھائی, لیکن اگر وہ چاہے رد کرنا تو رد بھی کر سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو میں نے زید نے میرے اوپر مقدمہ کیا اور میں نے اب خصومت کے لیے اپنا وکیل بنا کر بھیج دیا, تو زید اب اس یہ توکیل بالخصومت لازم نہیں ہے, یعنی زید اس کو رد کرنا چاہے تو رد کر سکتا ہے, ورنہ تو وکیل میرا ٹھیک ہے مقدمہ لڑے, لیکن اگر وہ کیا کرنا چاہے, پہلے قول میں تو تھا جب تک اس کی رضامندی نہیں ہے بنا ہی نہیں سکتے بھائی, دوسرے قول میں بنا تو سکتے ہیں مقدمہ بھی چل سکتا ہے لیکن اس کو کیا اختیار ہے رد کرنا چاہے تو, لہذا معلوم ہو لازم نہیں ہے بنا سکتے ہو, تو پہلے قول کے مطابق جائز تھی نہیں اور دوسرے قول کے مطابق لازم نہیں, یعنی وہ رد کرنا چاہے تو اسے جی, تو بعض فقہا نے یہ معنی بیان فرمایا ہے کہ یہ معنی ہے اور یہی اختیار کیا ہے صاحب ہدایہ نے, بھائی صاحب ہدایہ نے بھی یہاں کیا کیا اسی قول کو اختیار کیا اور فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ لازم نہیں آپ بنا سکتے ہو لیکن دوسرے کے اختیار ہوگا, وہ رد کرنا چاہے تو رد بھی اور کرنا مقدمہ چلاتا ہے تو چلا سکتا ہے. وَمِن شَرْطِ الْوَكَالَةِ أَن يَكُونَ الْمُوَكِّلُ مِمَّن يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ, اور وکالت کی شرط میں سے یہ ہے کہ موکل جو ہے ممن ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے, يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ جو تصرف کا مالک ہو, وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ اور اس پر احکام لازم ہوتے ہوں, اور اس پر کیا لازم ہوتے ہوں بھائی, وہ تصرف کا مالک ہو بھائی, تصرف کا مالک ہوگا تو احکام اس پر لاگو ہوں گے, تصرف کا مالک ہی نہیں ہے تو اس پر احکام بھی لاگو نہیں. یہ قید لگا کر صبی محجور اور عبد محجور کو نکال دیا. بھائی آپ جانتے ہو عام غلام کو تجارت وغیرہ کی اجازت ہوتی ہے نہیں, غلام دو ہے بھائی دو قسم پر, ایک وہ غلام جسے آپ نے تجارت کی اجازت دی وہ عبد معزون کہلاتا ہے, یعنی جسے اجازت دی گئی ہے, اور ایک عام غلام ہے وہ عبد محجور کہلاتا ہے, اور غلام کسی قسم کے تصرف کا مالک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا آقا اسے اجازت, وہ بیع و شراء نہیں کر سکتا, وہ کسی کی ضمانت نہیں دے سکتا وغیرہ, وہی سمجھ میں آیا, بلکہ کس کی اجازت ضروری آقا کی. اور اسی طرح بچہ ہے بھائی, بچہ بھی تصرفات کا اہل نہیں ہے, وہ بھی تصرفات نہیں کر سکتا الا یہ کہ کون اجازت دے دے, اس کا ولی. تو یہ جس کو اجازت دی ہے وہ کہلائے گا صبی معزون, اور جس غلام کو اجازت دی گئی ہے وہ کہلائے گا عبد معزون, اور ان جن کو اجازت نہیں دی گئی عام غلام ہے وہ عبد محجور کہلاتا ہے, جس پر حجر ہے پابندی ہے. اسی طرح عام بچہ ہے وہ بھی تصرف کا اہل نہیں ہے, وہ بھی صبی محجور کہلاتا ہے, یعنی جس پر کیا لگائی گئی ہے, یعنی شرعاً اس پر پابندی لگائی گئی ہے. اب جب تک وہ اس کا ولی اجازت نہیں دیتا اس کا تصرف صحیح نہیں, غلام کو پر بھی شرعاً پابندی ہے لہذا جب تک اس کا آقا اجازت نہیں دیتا وہ معزون نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی, تو بھائی یہ قید لگا کر عبد محجور اور صبی محجور کو نکال دیا, کیونکہ کیا کہا, موکل وہ ہونا چاہیے جو تصرف کا مالک ہو, وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ اور اس پر کیا لاگو ہوں, کیا لازم ہوتے ہوں, احکام لازم ہوتے ہوں, لیکن عبد محجور اور صبی محجور یہ تو تصرف کے مالک ہی نہیں اہل ہی نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آیا, تو ان پر اس کے احکام بھی لازم نہیں ہوتے بھائی. تو دیکھو اب ایک عبد محجور ہے وہ کسی کی ضمانت دینا چاہتا ہے, زید کی ایک مسئلے میں ضمانت دیتا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں, اس نے اگر پیسے ادا نہ کیے تو میں کیا کروں گا پیسے ادا, تو بھائی تم تو عبد محجور ہو, تم ضمانت نہیں دے سکتے, تم اس تصرف کے مالک ہی نہیں ہو اور اس تصرف کے احکام تم پر لاگو ہی نہیں ہوتے بھائی, تو کسی بھی تصرف کے احکام تم پر تو لاگو نہیں ہوتے, بیع و شراء وغیرہ کرتے ہو تو احکام لگتے ہیں بھائی, بیع کرنے سے کسی چیز کا مالک ہو, شراء کرنے سے کسی چیز کا مالک نہیں بنتا, کوئی چیز بیچنے سے وہ چیز دوسرا اس کا مالک نہیں ہے بھائی, تو احکام بھی لاگو ہوں. والوکیل ممن یعقل البیع ویقصده. بھائی موکل کے بارے میں تو بتلا دیا وہ کیا ہونا چاہیے, تصرف کا مالک بھی ہونا چاہیے اور اس پر احکام بھی لازم ہوتے ہوں. اس کے ذریعے کس کو نکال دیا, عبد مہجور اور صبی مہجور, عام بچے عام غلام کو نکال دیا. اب وکیل میں کیا شرائط ہیں, کہتے ہیں والوکیل ممن یعقل البیع, وکیل ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو بیع کو سمجھتا ہو, ویقصدہ اور اس کا ارادہ کرتا ہو. بھائی بیع کو سمجھتا ہو, وکیل ایسا آدمی ہو جسے پتا ہونا چاہیے, مثلا آپ نے بیع کے لیے بھیجا اسے کیا ہو اس کی تصرف کی سمجھ ہے, کہ کوئی چیز بیچی جائے تو ہاتھ سے نکل جاتی ہے, کوئی چیز خریدی جائے تو وہ چیز کا انسان مالک بن جاتا ہے اور بدلے میں کیا دینا پڑتے ہیں, سمن دینا پڑتے ہیں. تو کو کہتے ہیں وکیل وہ ہے جو سمجھتا ہو بیع کو, ویقصدہ اور کیا کرتا ہو اس کا ارادہ بھی کرتا ہے, تو مذاق نہیں, مذاق کو نکال دیا. وکیل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا ہے ہنس, سمجھ میں آیا, مذاق مذاق میں اس کو کہتا ہے یہ گاڑی میں نے کیا کی آپ کے ہاتھ فروخت کر دی, تو بتائیے بھائی یہاں اس کا بیع کا مقصد ہے یا ویسے مذاق کر رہا ہے اس کے ساتھ, مذاق کر رہا ہے بھائی, تو وہاں قرینے وغیرہ بتلا دیں گے یہ مذاق کر رہا تھا بھائی, تو یہ اس کو بھی نکال دیا. وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَازُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ. اور جب وکیل, بھائی یاد رکھیے آزاد آدمی, آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو بھی کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنا سکتا ہے اور عبد مازون کو بھی کیا کر سکتا ہے اپنا وکیل, جس وہ عبد جسے آقا نے اجازت دی ہے تجارت وغیرہ کر سکتے ہو, بھائی تجارت کا ماہر ہے, تو اب کیا کر سکتا ہے یہ شخص, کوئی بھی آزاد آدمی دوسرے آزاد آدمی کو کیا کر سکتا ہے کسی بھی معاملے میں وکیل بنا سکتا ہے, اور اسی طرح چاہے تو عبد مازون کو وکیل بنا سکتا ہے. اسی طرح عبد مازون جو ہے وہ بھی کسی اور آزاد آدمی کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہے کسی معاملے میں تو وہ بنا سکتا ہے, کسی عبد مازون کو وہ وکیل بنانا چاہتا ہے تو اسے بھی کیا کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے. یہی بات کر رہے ہیں, وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَازُونُ مِثْلَهُمَا جَازَا. اور جب وکیل بنا دے کوئی آزاد بالغ شخص, أَوِ الْمَازُونُ, یا کون وکیل بنائے, کوئی مازون, مازون میں بھائی صبی بھی داخل ہو گیا اور عبد مازون بھی, اسی لیے عبد نہیں کہا لفظ کیونکہ المازون کا, جس کو اجازت دی گئی ہے وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے اور غلام بھی ہو سکتا ہے, تو ان میں سے جو کیا کرے وکیل بنا دے, مثلہما اپنے ہی مثل, اپنے جیسے کو جاز, اپنے جیسے کو جاز, تو یہ یعنی یہ معنی نہیں کہ آزاد آزاد کوئی وکیل بنا سکتا ہے مازون مازون کو وکیل بنا سکتا ہے, نہیں بھائی, یعنی دونوں اپنے مثل کو کیا کر سکتے ہیں, ان دونوں کے مثل کو کیا کر سکتے ہیں. تو اذا وکل الحر البالغ اب المازون, جب بنا دے آزاد بالغ یا مازون وکیل بنا دے کس کو, مثلہما ان دونوں کے مثل کو, یعنی کسی آزاد کو یا مازون کو جس کو بھی بنا دیں جازا, تو یہ جائز, سمجھ میں آیا. اسی طرح بھائی بچہ ہے وہ بھی, تو یہ تین, بلکہ تین آ گئے اس کے اندر, تو بھائی کون کون آئے, حر بالغ بھی آ گیا, عبد مازون بھی آ گیا اور صبی مازون بھی آ گیا, تو یہ سارے ایک دوسرے کو آپس میں کیا کر سکتے ہیں, وہ جو جس کو چاہے بھائی. وَإِن وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَحْجُورًا جَازَا. یاد رکھیے جو عقد کے حقوق ہوتے ہیں ان کا تعلق وکیل سے ہوتا ہے, جو عقد کے حقوق ہوتے ہیں کس سے تعلق ہوتا ہے, تفصیل آگے آ جائے گی, کچھ تفصیل ہے اس میں, لیکن فی الحال یہ سمجھ لو. مثلا آپ کو میں نے وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ میرے لیے ایک گاڑی خرید کر لاؤ, یہ لو بھائی 5 لاکھ روپے تک کی ہو گئی. آپ گئے گاڑی خریدنے, آپ نے ایک شخص کے ساتھ ایجاب و قبول کیا, گاڑی خرید لی, تو آپ اس گاڑی پر قبضہ کرنا اور اس کا مطالبہ کرنا یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ عقد آپ نے کیا ہے. میں تو گھر پر ہوں, بائے مجھے جانتا ہی نہیں. اسی طرح وہ سمن کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھ سے نہیں کرے گا بلکہ کس سے کرے گا؟ وکیل سے, کیونکہ عقد کس نے کیا ہے؟ وکیل نے کیا ہے. تو عقد کے حقوق کس سے متعلق ہوتے ہیں؟ وکیل سے. لیکن اب آگے بتا رہے ہیں, کسی نے سبیے مہجور کو, وہ بچہ جس پر پابندی ہے اس کو اجازت کوئی نہیں, یعنی عام بچہ, اس کو وکیل بنایا کسی معاملے میں, یا عبد مہجور کو کیا کیا؟ وکیل بنایا. عام غلام جس پر پابندی ہے یعنی اسے اجازت نہیں ہے بھائی, تو کیا ان کو وکیل بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ان کو وکیل بنا سکتے ہیں, لیکن بچہ جو ہے وہ کم از کم ایسا ہو جو بیع و شراء کو سمجھتا ہو. تو اب بیع و شراء میں ان کو وکیل بنا دیا تو صحیح, لیکن اب حقوق کا تعلق ان دونوں سے نہیں ہوگا بلکہ حقوق عقد کا تعلق موکل ہی سے ہوگا. عام حالات کے اندر تو حقوق عقد کا تعلق کس سے ہوا کرتا ہے؟ وکیل سے ہوتا ہے, لیکن یہاں پر جو وکیل ہے وہ محجور ہے, چاہے بچہ ہو چاہے غلام ہو, لہذا عقد کے حقوق کا تعلق موکل سے ہوگا, ان سے نہیں ہوگا بھائی. بات ساری سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِن وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَا, جب بنایا کسی نے وکیل ایسے محجور بچے کو, يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَا, جو سمجھتا ہے بیع و شراء کو, او عبدًا مَحْجُورًا, یا وکیل بنایا عبد محجور کو, جاز تو یہ جائز ہے, وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوقُ وَيَتَعَلَّقُ بِمُؤَكِّلَيْهِمَا, اور ان دونوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا حقوق کا, اور حقوق وہ متعلق ہوں گے بمؤکلیہما, ان دونوں کے جو موکل ہیں. والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين, جی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ میں نے تو آپ کو ابھی بات سمجھانے کے لیے یہ بتلایا تھا کہ حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ وکیل سے. اب صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ نہیں بھائی, حقوق بھی عقود بھی دو قسم پر ہیں بھائی. کچھ وہ عقد ہیں جن کی نسبت وکیل موکل کی طرف نہیں کرتا بھائی, اور کچھ وہ عقد ہیں جن میں وکیل کو باقاعدہ موکل کا نام ذکر کرنا پڑتا ہے, اس کی طرف نسبت کرنا پڑتی ہے بھائی, ورنہ درست ہی نہیں. مثلا آپ خود دیکھنا, بھی میں نے آپ کو دی گاڑی اپنی, یا میں نے آپ کو پیسے دیے 5 لاکھ روپے, جاؤ بھائی اس میں میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ. آپ گئے, آپ نے گاڑی خریدی ایک آدمی سے, تو کیا وہاں آپ یہ کہیں گے کہ یہ گاڑی میرا وہ جو فلاں موکل ہے اس کے لیے میں نے آپ سے خریدی؟ کوئی ایسا کرتا ہے کسی کو بھیجو کوئی چیز لینے کے لیے, وہاں جا کر بتلاتا ہے کہ میں فلاں کے لیے چیز خرید رہا ہوں؟ نہیں, وہ تو جا کر سیدھا کہتا ہے بھائی گاڑی بیچنی ہے تو آپ دے دیں اتنے پیسوں میں, خریدتا ہے اور لا کر پھر کس کو دے دیتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا اس طرح نہیں ہوتا بھائی؟ بھائی جب بھی کسی کو چیز لینے بھیجیں وہ کبھی بھی جا کر یہ نہیں کر دے, تو الگ بات ہے, لیکن کوئی کرتا نہیں ہے بھائی, سیدھا جا کر. اب اس نے عقد کی نسبت اپنی طرف کی یا موکل کی طرف کی؟ وکیل نے اپنی طرف کی کہ لاؤ بھائی یہ گاڑی مجھے بیچ دو, آپ اتنے پیسوں میں گاڑی خریدی, اور پھر لا کر اب کس کو دے دے گا؟ موکل کو دے دے گا. دیکھو وکیل نے عقد کی نسبت اپنی طرف کی, موکل کا سرے سے وہاں کوئی نام ہی نہیں. تو یاد رکھو وہ عقد جس کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ وکیل سے ہی ہوتا ہے, موکل سے ان کا حقوق کا تعلق نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اب وہ مشتری کیا کرتا ہے, سمن کا مطالبہ کون تھا؟ بائے تھا. ہاں بائے کیا کرے گا؟ سمن کا مطالبہ کس سے کرے گا؟ وکیل سے. اور وہ جو مشتری ہے بائے ہے اس سے گاڑی بھی تو ہم نے لینی ہے, تو یہ جو گاڑی کا مطالبہ اس سے کون کرے گا؟ وکیل کرے گا, کیونکہ حقوق عقد سے تعلق کس سے ہے؟ وکیل. اس کے اور جبکہ کچھ عقد وہ ہیں جن میں وکیل موکل کی طرف نسبت کرتا ہے, باقاعدہ اس کا ذکر کرتا ہے. آپ نے اپنے ایک ساتھی کو وکیل بنا کر بھیجا, جو بھائی فلاں جگہ میرا نکاح کروا دو, تم میری طرف سے وکیل ہو. آپ کا ساتھی گیا اور وہاں جا کر کیا کہے گا کہ میں کس کی طرف سے آیا ہوں, کس کے نکاح کے لیے؟ موکل. مثلا زید نے مجھے بھیجا ہے, تو زید جو ہے اس آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے, تو اس کا باقاعدہ نام لے گا اور دوسری طرف سے قبول آئے گا تو زید کا نکاح ہو جائے گا. تو جس آپ اس میں دیکھو وکیل کے لیے کیا ضروری ہے, جس کا نکاح کروا رہا ہے زید کا, اس کا نام ذکر کرے گا. اگر نہ ذکر کیا پھر تو کس کا نکاح ہو جائے گا؟ وکیل کا اپنا نکاح ہو جائے گا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی صورت؟ یہ ایسا عقد ہے جس میں وکیل کے لیے کیا ضروری ہے, کس کی طرف نسبت کرے, کس کا نکاح کر, موکل کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جہاں پر جس کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے جس عقد کی, اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے؟ موکل سے ہوتا ہے, وکیل سے. لہذا جب نکاح ہو گیا تو خاوند کے ذمے کیا لازم ہو جاتے ہیں؟ مہر لازم ہو جاتا ہے. اب اس مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ ایسا عقد تھا جس کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ لہذا حقوق کا تعلق بھی کس سے؟ موکل سے. لہذا جس کا نکاح کروایا ہے وہ جو موکل ہے اسی سے مہر کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے, وکیل سے مطالبہ. یا دوسری صورت, اچھا چلو وہ آگے آ جائے گی کتاب. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين, اور وہ عقود جن کا معاملہ کرتے ہیں وکلاء على ضربين, وہ دو قسم پر ہیں. پہلی قسم جو ہے کل عقد يضيفه الوكيل الى نفسه, ہر ایسا عقد کی نسبت کرتا ہے اس کی وکیل اپنی طرف, مثل البيع والشراء والإجارة, جیسے بيع و شراء اور اجارہ ہے. فحقوق ذالک العقد تتعلق بالوکیل دون الموکل, پس اس عقد کے جو حقوق ہیں ان کا تعلق وکیل کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ موکل کے ساتھ. موکل کے ساتھ فیسلم المبیع, اچھا بھائی میں نے آپ کو اپنی گاڑی دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ گاڑی میری فروخت کر دو, آپ گئے آپ نے گاڑی ایک شخص کے ہاتھ فروخت کی, ایجاب و قبول کیا, تو اب وہ جو مشتری ہے گاڑی کا مطالبہ کس سے کرے گا؟ موکل سے آ کے کرے گا یا وکیل سے ہی کرے گا؟ تو وہ گاڑی سپرد کرنا کس کے ذمہ داری؟ وکیل کی. اسی لیے کہا فیسلم المبیع, پس وہ وکیل کیا کرے گا؟ مبیع کو سپرد کرے گا. جبکہ یہ کس چیز کا وکیل ہو؟ وکیل بالبیع ہو, وکیل بالبیع, چیز بیچنے کا وکیل ہے. تو مبیع سپرد کرنا یہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوگا جی. ویقبض الثمن, اور ثمن پر قبضہ. بھائی جب گاڑی آپ نے بیچی, آپ وکیل ہیں میرے, تو گاڑی تو سپرد, گاڑی سپرد کرنا بھی آپ کا کام, اور اس مشتری سے سمن پر قبضہ کرنا بھی وہ آپ کا کام. یہ مانا وہ, تو یہ کون کر رہا ہے قبضہ؟ کون کرے گا؟ وکیل بالبیع کرے گا. ویقبض الثمن, اور سمن پر قبضہ کرے گا. ویطالب بالثمن, اچھا اب یہ وکیل بھی شرا کی بھی بات آ گئی. مثلا میں نے آپ کو کیا کیا تھا, آپ کو پیسے دیے کہ جا کر میرے لیے گاڑی خرید کر لاؤ, تو آپ وکیل بالبیع ہیں یا وکیل بالشرا ہیں؟ وکیل بالشرا ہیں. آپ گئے آپ نے ایک شخص سے ایجاب و قبول کر کے گاڑی خرید لی, اب وہ بائے کیا کرتا ہے سمن کا مطالبہ کرتا ہے تو وکیل سے کرے گا یا موکل سے کرے گا؟ وکیل سے, کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے یہاں پر؟ وکیل سے ہے. اسی لیے کہا وَيُطَالَبُ بِالثَّمَنِ, اور مطالبہ کیا جائے گا سمن کا اذا اشترى, جب اس وکیل نے کیا کیا ہو, کوئی چیز خریدی ہو. وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ, اچھا سمن کا مطالبہ بھی آپ سے ہوگا کیونکہ آپ وکیل بھی شرا ہیں, اور اس مبیعے پر قبضہ کرنا بھی اس وکیل کا کام ہوگا بھائی, کیونکہ آپ نے گاڑی خریدی, عقد آپ نے کیا ہے, تو اس پر آپ قبضہ بھی آپ کریں گے, وصول کریں گے اور پھر مجھے لا کر دیں گے. تو یہ بات کریں وَيَقْبِضُ الْمَبِيعَ, اور مبیعے پر قبضہ کرے گا. وَيُخَاسِمُ وَيُخَاسَمُ, دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. دیکھو میں نے آپ کو بھیجا تھا کہ میری گاڑی بیچ کر آؤ, گاڑی کو کیا کرو, تو آپ کون ہوئے؟ وکیل بل شراء یا بل بیع؟ وکیل بل بیع ہوئے. آپ گئے, آپ نے گاڑی بیچی, بھائی مشتری گاڑی لے گیا لیکن اسے پھر گاڑی میں کوئی عیب ملا, اور عیب کی وجہ سے وہ کیا کر سکتا ہے؟ گاڑی واپس. وہ آیا وکیل کے پاس کہ یہ گاڑی آپ مجھ سے لیں واپس, بھائی آپ نے مجھے گاڑی عیب والی فروخت کی ہے. وکیل کہتا ہے نہیں بھائی میں نے عیب والی فروخت نہیں کی تھی. وہ قاضی کے پاس چلا گیا, خصومت کرتا ہے, تو خصومت وکیل کے ساتھ کرے گا یا موکل کے ساتھ کرے گا؟ وکیل کے ساتھ ہی کرے گا, کیونکہ حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے؟ جی, تو یہ معنی ہے وَيُخَاسَمُ فِي الْعَيْبِ, اور خصومت کی جائے گی, مجہول پڑھ رہا ہوں, فی العیبی, کس میں؟ عیب میں. کس کے ساتھ کی جائے گی خصومت؟ وکیل بالبیع کے ساتھ کی جائے گی. اور یخاسمو پڑھیں تو وہ شرا والی صورت بن جائے گی. میں نے آپ کو 5 لاکھ روپے دیے, تو 5 لاکھ روپے میں میرے لیے گاڑی خریدو بھائی. آپ گئے, آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی خریدی, گاڑی خریدنے کے بعد آپ وکیل کو اس میں کوئی عیب نظر آیا. اب وہ بائے کے پاس گیا کہ آپ نے عیب والی گاڑی فروخت کی ہے, وہ انکار کر دیتا ہے, تو اب وکیل قاضی کے پاس جائے گا اور خصومت کرے گا. تو یہاں پر عیب کی وجہ سے خصومت کون کرے گا؟ وکیل بالشراء. تو یخاسم خصومت کرے گا فی العیب, کس کے اندر؟ عیب. یہ کس یخاسم فی العیب, یہ کیا معنی؟ وکیل بالشراء خصومت کرے گا. ویخاسم فی العیب, خصومت کی جائے گی اس کے ساتھ, یہ کس میں ہے؟ وکیل بالبیع. وکل عقد, یہ دوسری قسم آ گئی, ہر ایسا عقد یضیفہ الوکیل. دیکھو عقد نکرہ ہے, اس کے بعد فعل آیا, اور پھر نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت. اور موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آتے ہیں؟ ایسا. تو ہر ایسا عقد یضیفہ الوکیل الی موکلہ, کی نسبت کرتا ہے وکیل اس کی اپنے موکل کی طرف, کن نکاح, جیسے نکاح ہے تو نکاح میں موکل کی طرف نسبت کرتا ہے. والخلعی, اور خلع کے اندر ایک عورت نے ایک آدمی کو کیا کیا؟ وکیل بنا کر بھیجا کہ کیا کرو, میری طرف سے میرے خاوند کے ساتھ خلع کرو میرے لیے, تو مال کے بدلے میری جان چھڑواؤ اس سے بھائی. تو یہاں پر بھی آپ جب خلع کرے گی, عورت وکیل گیا اس نے زید کے ساتھ بات کی جو خاوند تھا اس عورت کا, زید نے قبول کر لیا, تو یہ خلع ہوا مولانا, اور اس کی وجہ سے عورت پر کیا واقع ہو گئی؟ ایک طلاق بائن, وہ خاوند سے جدا ہو گئی, لیکن خاوند نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا یا عورت نے جو وعدہ کیا تھا اب اس پر لازم ہو گیا, اسے دینا پڑے گا. لیکن یہ مال کس پر لازم ہوا؟ وکیل پر ہے, وکیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا یا وہ عورت سے کیا جائے گا؟ عورت سے, کیونکہ وہاں یہ ایسا عقد ہے جس کے اندر موکل کی جانب نسبت کی گئی ہے, تو حقوق عقد کا تعلق بھی کس سے ہوگا؟ موکل سے ہوگا. والصلح عن دم العمد, اور اسی طرح کرنا صلح دم عمد سے, بھائی ایک آدمی نے دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کر دیا بھائی, گولی مار دی, اب بھائی اس پر قصاص آتا تھا, قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا لیکن قصاص ثابت ہو گیا, اب اس کی گردن اڑائی جائے گی بھائی, یہ ان کے گھر معافیاں مانگنے بار بار جا رہے ہیں اس کے گھر والے کہ بھئی آپ معاف کر دیں, تو بالآخر اس کے گھر والوں کو ترس آتا ہے, کہتے ہیں ہاں بھائی جان ہم ایک صورت میں چھوڑ سکتے ہیں, آپ ہمیں 5,00,000 روپے دیں بھائی, کیا کریں؟ تو یہ صلح, صلح جتنے بھی مال پر پھرنا چاہیں کر سکتے ہیں, تو صلح کر لی ہم جان بخشتے ہیں اس کی لیکن ہمیں 5,00,000 دو بھائی, تو یہ صلح ہوئی عن دم العمد, کس سے؟ دم عمد کا معنی جان بوجھ کر, جان بوجھ کر جو قتل کیا تھا, غلطی سے قتل ہو جائے اس میں تو قصاص آتا ہی نہیں ہے, اس میں تو دیت دینا پڑتی ہے بھائی, سمجھ میں آئی بات بھائی, اس میں دیت 100 اونٹ دینا پڑتے ہیں بھائی, تو یہ دم عمد میں صلح کی. اب اس میں بھائی یہ اس کے گھر والے خود نہیں گئے تھے, وکیل کو بھیجا تھا بات چیت کے لیے صلح کے لیے, تو آپ صلح ہو گئی, تو آپ یہ بدل صلح جو ہے اس کا مطالبہ وکیل سے ہوگا یا موکل سے ہوگا؟ موکل سے ہوگا, کیونکہ وکیل نے صلح کی اپنی طرف سے صلح کر رہا تھا یا ان کی بات کر رہا تھا؟ وہ موکل کی بات کر رہا تھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ, اس لیے کہ اس عقد کے حقوق جو ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں موکل کے ساتھ, دون الوکیل, نہ کہ وکیل کے ساتھ. فَلَا يُطَالَبُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ, پس مطالبہ نہیں کیا جائے گا خاوند کے وکیل سے بالمہر, مہر کا, مہر کا مطالبہ. بھائی آپ نے ایک ساتھی کو بھیجا تھا جا کر کیا کر کے آؤ, میرا نکاح کر کے آؤ بھائی, تو اب نکاح ہوتے خاوند پر کیا اس سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ مہر کا مطالبہ, تو وہ خاوند سے کیا جائے گا یعنی موکل سے کیا جائے گا. ولا یلزم وکیل المرأۃ تسلیمھا, اور اسی طرح لازم نہیں ہے عورت کے وکیل پر اس کا سپرد کرنا. بھائی آپ نے کیا کیا, آپ گئے نکاح کرنے کے لیے, آپ نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا بھائی, اس نے اپنا وکیل بھیج دیا بھائی, آپ نے ایجاب کیا, وکیل نے اس کی طرف سے قبول کیا, ایجاب و قبول ہوا, نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اب آپ اس وکیل کے پیچھے پڑ گئے, لاؤ بھائی اب وہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے میری بیگم, اس کو میرے حوالے کرو, تو یہ وکیل سے مطالبہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں حقوق عقد کا تعلق کس سے ہے؟ موکل سے ہے, وکیل سے نہیں ہے. یہ معنی ولا یلزم وکیل المرأۃ تسلیمھا, اور لازم نہیں ہے عورت کے وکیل پر تسلیمھا, اس عورت کا سپرد کرنا. وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيَ بِالسَّنِ, صورت مسئلہ یہ, میں نے آپ کو اپنی گاڑی دی, جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر دو, آپ گئے, آپ میرے وکیل ہیں, آپ نے میری گاڑی فروخت کی, جب گاڑی فروخت کی تو اب اس مشتری سے سمن کا مطالبہ کرنا کس کا حق ہے, کس کا کام ہے؟ وکیل کا کام ہے, تو وکیل بھی مطالبہ کر رہا ہے مثلا, یا ابھی وکیل نے مطالبہ نہیں کیا بھائی, میں پہنچ گیا اس کے پاس, میں نے کہا بھائی وکیل ادھر ادھر تھا کہیں, کوئی صورت آپ بنا لیں بھائی, وکیل نے عقد کیا تو اب شام کو اس نے گاڑی دینی ہے, اور شام کو کیا, شام کو وکیل نے اسے گاڑی دینی ہے اور اسے پیسے لینے ہیں, تو لہذا بھائی اب وکیل کے بجائے موکل چلا گیا اس کے پاس بھائی, اس دوران کے لاؤ بھائی سمن میرے حوالے کر دو, تو مشتری پر کیا ضروری ہے سمن اس کو دینا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, سمن تو عقد کس کے ساتھ ہوا ہے؟ وکیل کے ساتھ, لہذا اس کو وہ سمن دینے سے انکار کر سکتا ہے, اس کو حق ہے کہ میں تمہیں سمن نہیں دوں گا, بلکہ میرا جس کے ساتھ عقد ہوا ہے میں اسی کو سمن دوں گا, لیکن اگر دے دیتا ہے تو کہتے ہیں پھر بھی جائز ہے, کیونکہ وکیل نے بھی تو لا کر سمن کس کے حوالے کرنے تھے؟ موکل ہی کے حوالے کرنے تھے, تو لہذا اگر وہ مشتری خود ہی براہ راست موکل کو دے دے تو یہ بھی جائز. جب موکل کو ایک دفعہ دے دیے, اب وکیل جا کر مطالبہ اس سے نہیں کر سکتا کہ کیا کرو, سمن مجھے دو، کیونکہ سمن تو وہ کیا کر چکا، موکل کے حوالے کر چکا ہے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا طَلَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِي، اب اس سمن ہی جب طلب کیا موکل نے مشتری سے سمن کو، فَلَهُ أَن يَمْنَعَهُ اِيَّاهُ، تو اس مشتری کے لیے جائز ہے أَن يَمْنَعَهُ کہ وہ کیا کرے، اس سمن کو روک لے، اِيَّاهُ اس موکل سے، کیا کرے اس موکل سے روک لے بھائی۔ فَإِن دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ، اگر اس نے وہ سمن دے دیے إِلَيْهِ اس موکل کو جَازَ، تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلَمْ يَكُن لِلْوَكِيلِ أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا، اب اس نے موکل کو جب دے دیے تو جائز نہیں ہے وکیل کے لیے أَن يُطَالِبَهُ ثَانِيًا کہ اس سے دوبارہ کیا کرے، مطالبہ کرے۔ وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولُ ابْتَعْ لِي مَا رَأَيْتَ۔ یاد رکھیے جب کسی چیز کے لیے کسی کو وکیل بنائیں بھائی، کسی تصرف کے لیے، اگر تھوڑی بہت جہالت ہو تو ٹھیک ہے، اس سے کام چل جائے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بہت زیادہ جہالت ہے، جہالت فاحشہ ہے، تو پھر اس صورت میں یہ توکیل درست نہیں ہے بھائی۔ جس چیز کے لیے کسی کو وکیل بنائیں اس کے اندر بہت زیادہ جہالت، یعنی وہ تصرف مجہول نہیں ہونا چاہیے، اگر بہت زیادہ جہالت ہوئی، زیادہ ہی مجہول ہوا، تو اس صورت میں توکیل صحیح، ہاں اگر تھوڑی بہت جہالت ہے تو خیر ہے، اتنے سے کام چل جائے گا۔ مثلا دیکھو بھائی، مثالوں پہ نظر رکھنا، میں نے ایک آدمی کو کہا جاؤ بھائی میرے لیے ایک مکان خرید لو، تو یہ توکیل صحیح نہیں ہے ہمارا نا، مکان تو کتنی قسم کے ہیں، ایک مرلے کے گھر سے لے کر بڑی سے بڑی کوٹھی بھی ہوتی ہے، علاقے بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک جگہ خراب علاقہ ہے وہاں ہو سکتا ہے 1,00,000 کے اندر مکان مل جائے، اور ادھر دوسری طرف مہنگے علاقے میں جاؤ تو کروڑوں میں بھی نہیں ملتی جگہ، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو مکان تو بہت قسم کے ہیں، تو جہالت فاحشہ آ گئی، بہت زیادہ جہالت، جس تصرف کا میں نے اسے کہا ہے وہ معلوم ہے، اس میں بہت زیادہ جہالت ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جس چیز کا وکیل بنایا جا رہا ہے، جس چیز کے خریدنے کے لیے، اس چیز کے اندر جہالت فاحشہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی بہت زیادہ جہالت ہو تو یہ درست نہیں۔ اب مکان کے خریدنے کا دوسرے کو کہا بھائی، اب یہ تو کچھ تو تعین ہونی چاہیے، کس قسم کا مکان چاہیے، کتنے کتنے پیسوں والا چاہیے، ورنہ تو مکان تو بہت سی قسموں کے ہیں، تو اگر صرف مکان خریدنے کے لیے کسی کو وکیل بناتا ہے، نہ پیسے بتلائے نہ کوئی اور چیز بتلائے، تو یہ جہالت فاحشہ ہے، لہذا یہ توکیل صحیح نہیں۔ ہاں اگر بتلا دیتا ہے بھائی 20,00,000 روپے والا ہو اور فلاں علاقے میں مثلا ہونا چاہیے یا اس طرح، تو پھر جب جہالت، اب بھی مجبور ہے بھائی، گھر قسم قسم کے ہیں، لیکن تھوڑی بہت جہالت ہے، اس کا کوئی حرج نہیں بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا اسی طرح کہتا ہے بھائی میرے لیے بھائی کیا کرو، میرے لیے کوئی جانور خرید لو سواری کے لیے۔ اب بھائی سواری کے جانور بھائی، وہ تو گھوڑا بھی ہو سکتا ہے، گدھا بھی ہو سکتا ہے، خچر بھی ہو سکتا ہے، اونٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اور ہر ایک کی قیمتیں مختلف ہیں۔ گدھا خریدتا ہے تو وہ 2,000-5,000 کا ہی مل جائے گا، اگر اونٹ خریدتا ہے تو وہ تو ملے گا 30,000-40,000 میں، تو لہذا جہالت بہت زیادہ ہے، جہالت فاحشہ ہے، لہذا یہ توکیل صحیح نہیں۔ تو یہی بات کر رہے ہیں، وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهِ، اور جس نے وکیل بنایا کسی آدمی کو کسی چیز کے خریدنے کے لیے، فلا بد من تسمیت جنسہ، تو اس کی جنس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، جنس کا ذکر کرنا، مثلا جانور سواری کے لیے جانور کا کہا ہے تو جنس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ گھوڑا خریدے یا اونٹ یا خچر خریدے بھائی۔ وہ صفت ہی، اور اس کی صفت بھی ذکر کرے بھائی، سمجھ میں آئے بھائی؟ صفت بھائی، مثلاً بھئی کیا صفت ذکر کرے؟ موٹا تازہ، کہ بھئی بڑا قوی مضبوط قسم کا، بہترین قسم کا خوبصورت اونٹ خریدنا، بھئی کمزور سا نہ خریدنا. وہ مبلغ ثمنہ، اور کیا ذکر کرے گا؟ ثمن کی حد، یا ثمن کی، مبلغ کا معنی حد یا مقدار، ثمن کی حد یا مقدار بھی ذکر کرنا ضروری ہے. الا یوکلہ وکالتن عامتن، مگر یہ کہ اسے وکیل عام بنا دے، بھائی کیا بنا دے؟ وکیل عام بنا دے. فیقول ابتع لی ما رأیت، پس اسے کہتا ہے ابتع لی ما رأیت، خرید لے میرے لیے ما رأیت، جو تجھے مناسب لگے، جو تیری رائے ہو، جو تیری یعنی جو مناسب میرے لیے، سواری کے لیے جانور خرید لے جو تجھے مناسب لگے. اب یہ وکیل عام کر دیا اس کو، اب وہ جو بھی جانور خریدنا چاہے کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے خرید سکتا ہے. وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ طَلَعَ، اگر وکیل نے خریدی کوئی چیز، وکیل بشرا نے، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ، اور مبیعہ پر کیا کیا پھر اس وکیل نے؟ قبضہ کر لیا، یعنی مبیعہ وصول کر لیا. ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ، پھر کیا ہوا؟ کسی عیب پر مطلع ہوا. بھائی آپ کو میں نے بھیجا تھا جاؤ میرے لیے گاڑی خریدو، آپ گئے اور آپ نے میرے لیے گاڑی خریدی اور گاڑی لے لی بائے سے، لیکن پھر آپ کو پتا چلا اس گاڑی کے اندر تو یہ نقص ہے، تو اس عیب کی وجہ سے وکیل کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس چیز کو واپس کر سکتا ہے. فطلع علی عیب ثم اطلع علی عیب، پھر وہ مطلع ہوا وکیل عیب پر، فلہ ان یردہ بالعیب، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے عیب کی وجہ سے، ما دام المبیع فی یدہ، جب تک کہ مبیعہ اس کے قبضے میں ہے. جب تک مبیعہ کس کے پاس ہے؟ وکیل کے پاس ہے، وہ اس کو عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے. لیکن وکیل نے اگر کیا کیا، مبیعہ لا کر کس کے حوالے کر دیا ہے؟ موکل کے حوالے کر دیا ہے، تو اب موکل کی اجازت ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کر سکتا. فَإِن سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ، پس اگر اس نے سپرد کر دیا ہے وہ مبیعہ موکل کے، لم يردہ، تو اس کو واپس نہیں کر سکتا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر موکل کی اجازت سے. وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ، فَإِن فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، بھائی عقد صرف میں اور عقد سلم کے اندر کیا وکیل بنا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی. عقد صرف، عقد صرف کس کو کہتے تھے؟ جس میں دونوں طرف جن سے سمن ہو. میں نے وکیل، ایک شخص کو وکیل کیا، میں نے کہا بھائی یہ لو، یہ 100 درہم ہیں، یہ بیچو، اس کے بدلے دینار لے لو، زید سے کیا کرو دینار لے لو. تو اب وہ وکیل بنانا صحیح. اسی طرح عقد سلم کے اندر میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے، یہ لو بھائی 1,00,000 روپے، زید سے عقد سلم کرو، 6 مہینے بعد مجھے وہ گندم دے دے 1,00,000 روپے کی. تو عقد سلم میں وکیل کرنا صحیح ہے، خریدنے کے لیے. کس کے لیے؟ خریدنے. بائے، اگر عقد سلم میں جو بائے ہے اس، یعنی کون مسلم الیہ ہے، اس کی طرف سے وکیل بننا صحیح نہیں، کیونکہ عقد سلم میں کیا آپ نے، آپ کیا کرتے ہیں، دوسرے کو وکیل بناتے ہیں کہ فلاں سے کیا کرو عقد سلم کرو، یعنی اس سے پیسے لے لو، میں اسے 6 مہینے بعد کیا کروں گا، گندم دوں گا. تو وکیل میں نے آپ کو بنا کر بھیج دیا اور میں ہوں بائے یعنی مسلم الیہ، تو یہ وکیل درست نہیں ہے، یہ توکیل درست کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر وکیل گیا اور وہ عقد کر کے آ گیا، پیسے وصول کیے اور پیسے لا کر اس نے کس کے حوالے کر دیے؟ موکل کے حوالے کر دیے. اور عقد کون سا ہے؟ بیع و شراء والا، اور بیع و شراء کے حقوق کس کی طرف راجع ہوتے ہیں؟ اور اس عقد کے حقوق بھی وکیل کی طرف راجع ہیں. لہذا اب وہ جو مال ہے جو 6 مہینے بعد 1,00,000 روپے کی گندم دینی ہے، اس کا مطالبہ کس سے ہوگا؟ وکیل سے. وکیل کے ذمے وہ چیز دینا ضروری ہوگی، حالانکہ وہ کیا نام ہے، وہ پیسے کس کے، وہ پیسے جو اس کے وصول کیے تھے وہ کس کے تھے؟ وہ کس کو دیے اس نے؟ موکل کے. اور سامان دینا اب کس کے ذمے پڑ گیا؟ وکیل کے ذمے پڑ گیا, اس سے مطالبہ کیا جائے گا بھائی, تو یہ درست نہیں. ہاں جو مشتری ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وکیل بنا سکتا ہے. میں نے آپ کو وکیل بنایا, لاکھ روپے دیے, جاؤ کیا کرو, زید سے عقد سلم کرو, اس ایک لاکھ کی گندم مجھے 6 مہینے بعد وہ دے دے. تو اب آپ مشتری کی طرف سے کیا ہیں؟ وکیل ہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ درست ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ, اور توکیل وکیل بنانا عقد صرف پر اور عقد سلم میں یہ صحیح ہے, یہ جائز ہے. اور آپ جانتے ہیں مولانا, عقد صرف میں مجلس کے اندر دونوں عوضین پر قبضہ ضروری ہے. عوضین پر کیا ہے؟ قبضہ ضروری ہے. اب میں نے آپ کو وکیل بنایا, جاؤ جا کر عقد صرف کرو, یہ 100 درہم لو, اس کے بدلے کیا لے لینا؟ دینار لے لینا. آپ عقد کر رہے ہیں, اس مجلس میں میں بھی آ گیا مولانا, میں بھی آ گیا, آپ نے عقد صرف کر لیا, اس کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا, اور ایجاب و قبول کے ساتھ ساتھ اسی مجلس میں ایک اور چیز بھی ضروری تھی, وہ کیا؟ کہ عوضین پر قبضہ ہو. آپ درہم اس کو دیں اور وہ دینار آپ کے حوالے کرے, آپ اس پر قبضہ کریں. ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا تھا کہ موکل یعنی کہ میں مجلس سے اٹھا اور چلا گیا, کیا عقد صرف پر کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑا, اس لیے کہ عقد کرنے والا موکل نہیں ہے, بلکہ عقد تو کون کر رہا ہے؟ وکیل کر رہا ہے, تو اس کا قبضہ ضروری ہے. ہاں اگر وکیل قبضے سے پہلے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے تو عقد صرف کیا ہو جائے گا؟ فاسد, باطل ہو جائے گا. صورت سمجھ. اسی طرح عقد سلم کے اندر بھی میں نے آپ کو وکیل بنایا, یہ لو 1 لاکھ روپے اور اس کی گندم خریدو, عقد سلم کرو, زید کے ساتھ 6 مہینے بعد مجھے گندم دے دے. اب اسی مجلس کے اندر وکیل کے لیے ضروری ہے یہ جو پیسے ہیں کس کے حوالے کرے؟ بائے یعنی مسلم علیہ کے حوالے کر دے, لیکن وکیل اس کے حوالے کرنے سے پہلے یعنی مسلم علیہ نے ابھی سمن پر قبضہ نہیں کیا, وکیل مجلس سے اٹھ گیا چلا گیا, عقد سلم کیا ہو جائے گا؟ باطل. لیکن اگر موکل بھی وہاں موجود تھا وہ اٹھ کر چلا جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا, کیونکہ عقد کا تعلق, عقد کے حقوق کا تعلق اس موکل سے ہے ہی نہیں بلکہ کس سے ہے؟ وکیل سے. تو کہتے ہیں فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ, پس اگر جدا ہوا وکیل اپنے ساتھی سے یعنی جس کے ساتھ وہ عقد کر رہا ہے, وہ مراد ہے وکیل اپنے دوسرے ساتھی سے یعنی جس سے عقد کر رہا ہے اس سے جدا ہوا, قبل القبضی قبضے سے پہلے, بطل العقد, تو عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل, چاہے صرف ہو یا سلم ہو. ولا يعتبر مفارقة الموکل, اور کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا موکل کے جدا ہونے کا بھائی, کیونکہ وہ عقد نہیں کر رہا. وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُؤَكِّلِ. صورت مسئلہ یہ, میں نے آپ سے کہا میرے لیے گاڑی خریدو 5 لاکھ تک کی بھائی, آپ گئے آپ نے اپنے پیسوں سے کیا کیا, میرے لیے ایک گاڑی خرید لی. اچھا تو کیا گاڑی خرید لی ہے؟ ابھی آپ نے گاڑی پر آپ نے قبضہ بھی کر لیا بھائی. تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ موکل پر رجوع کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں, اب لائیے آپ مجھے کیا کریں, گاڑی کے پیسے 5 لاکھ روپے حوالے کر دیں. اور آپ کے یہ بھی حق ہے جب تک میں آپ کو پیسے نہیں دیتا آپ گاڑی میرے حوالے نہ کریں, گاڑی اپنے پاس ہی رو. صورت سمجھ میں آ گئی. بلکہ یاد رکھیے مولانا, وکیل نے جب عقد کر لیا تو چاہے اس نے ابھی پیسے ادا نہ کیے ہوں پھر بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ موکل سے آ کر مطالبہ کہ لاؤ بھائی پیسے دے دو, اب میں جا کر پھر اسے دے دوں. تو ابھی پیسے اس نے اپنی جیب سے نہیں دیے پھر بھی مطالبہ کر سکتا ہے, اور دے دیے پھر تو بطریقے اولا کیا کرے گا؟ آ کر موکل سے وہ پیسے لے لے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ، جب حوالے کر دیے وکیل بالشراء نے، یعنی وہ وکیل جس کو کس کے لیے بھیجا تھا، شراء، وکیل بالشراء نے دے دیے الثَّمَنَ، کیا دیے، سمن دیے، مِنْ مَالِهِ اپنے مال میں سے، وَقَبَضَ الْمَبِيعَ اور مبیع پر قبضہ کر لیا، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے اس سمن کے ساتھ کس پر، موکل پر، یعنی اس سے وہ لے لے، فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، اچھا اس بھائی میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا، آپ نے عقد کر لیا، پیسے اپنے مال سے دے دیے اور گاڑی آپ نے قبضہ کر لی، گاڑی ابھی مجھے دی نہیں تھی کہ وہ گاڑی آپ کے پاس چوری ہو گئی یا جل گئی، تو کیا اب وکیل پر ضمان آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، وکیل پر کوئی ضمان نہیں ہے بھائی، اس کا تو احسان ہے آپ پر کہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا تھا، آپ اس کو یہ گاڑی خریدنے کے کوئی پیسے دے رہے ہیں، وہ ایجنٹ تو نہیں ہے بھائی، وہ تو کیا ہے، وکیل ہے، تو وہ تو آپ کے لیے مفت کام کر رہا ہے، تو اس کا تو احسان ہے، لہذا اس کے پاس یہ چیز امانت کے درجے میں ہے اور امانت کے اندر اب ضمان نہیں آیا کرتا۔ ہاں اگر یہ میرے پاس آیا اور مجھے کہتا ہے پیسے دو، موکل کے پاس آ کر موکل نے کہا لاؤ بھائی پہلے گاڑی میرے حوالے کرو، وکیل کہتا ہے نہیں نہیں گاڑی تو ایسے نہیں ملے گی، آپ کا کیا پتا ہے، آپ کیا کریں پہلے میرے حوالے پیسے کریں، اب اس نے گاڑی کو روک لیا، کیا کیا، گاڑی کو اب اس نے روک لیا ہے سمن کی وصولی کے لیے، اب اگر گاڑی ہلاک ہوئی وکیل کے پاس تو اب اس پر ضمان آئے گا، اب اس پر کیا ہوگا، ضمان آئے گا۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ، پس اگر مبیعہ ہلاک ہو جائے وکیل کے قبضے میں، قبل حبسہ، قبل اس کے روکنے کے، وکیل نے ابھی روکا نہیں ہے، میں نے مانگا ہو اور وہ انکار کر دے تو یہ ہے اس کا روکنا، لیکن ابھی اس نے روکا ہی نہیں، اس سے پہلی گاڑی اس کے بعد ہلاک ہو گئی، تو ہلاک من مال موکل، تو یہ کس کے مال میں سے ہلاک ہوئی، موکل کے مال میں سے ہلاک ہوئی ہے، ولم یسقط الثمن، اور ثمن ساقط نہیں ہوں گے، وہ موکل کو دینے پڑیں گے، ولہ ان یحبسہ، اور وکیل کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ وہ اس مبیعے کو روک لے، حتی یستوفی الثمن، یہاں تک کہ کیا کر لے، ثمن کو وصول کر لے، کس سے وصول کرے، موکل سے وصول کر رہے، فَإِنْ حَبَسَهُ، پس وکیل نے اگر اس چیز مبیعے کو روک لیا، فَحَلَقَ فِي يَدِهِ، پس وہ مبیعہ اس کے قبضے میں ہلاک ہوا، کَانَ مَضْمُونًا زَمَانَ الرَّهْنِ، اب وہ مضمون ہوا، اب کیا آئے گا وکیل پر، بھائی وکیل نے گاڑی لے لیا، میں نے اسے کہا لاؤ گاڑی مجھے دو، اس نے کہا نہیں بھائی پہلے پیسے میرے حوالے کرو، اس نے گاڑی نہیں دی مجھے، اور گاڑی اس کے پاس اس کے بعد اب ہلاک ہو گئی، جل گئی، چوری ہو گئی، تو اب وکیل پر ضمان آئے گا کہ میرے طلب کرنے کے باوجود اس نے گاڑی نہیں دی بلکہ اس کو کیا کیا اپنے پاس روک، اب کتنا ضمان آئے گا، یاد رکھیے ائمہ کا اختلاف ہے بھائی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر رہن والا ضمان آئے گا، کس کا ضمان آئے گا، رہن والا، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر بیع کا ضمان آئے گا، کس کا ضمان آئے گا، بھائی بیع میں کیا ضمان آتا ہے، ضمان آتے ہیں بیع میں کیا آتے ہیں دوسرے پر، آپ میرے سے گاڑی، آپ کا میرا ایجاب و قبول ہوا، آپ نے کیا کیا گاڑی خریدی، گاڑی خرید لی 5 لاکھ روپے میں، لیکن آپ نے کیا کہا مجھے 3 دن تک اختیار ہے، میں بیع کو فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں، فسخ کر سکتا ہوں، گاڑی آپ لے گئے بھائی، گاڑی لے گئے، وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی، تو آپ پر ضمان آئے گا یا نہیں آئے گا، کتنا ضمان آئے گا، وہی سمن کا ضمان، تو اب آپ کو سمن دینے پڑیں گے بھائی، سمجھ میں آئی بات بھائی، سمن، تو بے کا زمان جو ہے وہ سمن آتے ہیں، یہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لہذا وکیل پر کون سا زمان آیا، سمن کا زمان آئے گا، بھائی وکیل آپ کو میں نے کیا کہا تھا جاؤ میرے لیے 5 لاکھ تک کی گاڑی خرید کر لاؤ، آپ 5 لاکھ میں گاڑی خرید لائے، میں نے آپ سے کہا گاڑی میرے حوالے کرو، آپ نے کہا نہیں پہلے پیسے میرے حوالے کرو، گاڑی آپ نے اپنے پاس روک لی، وہ گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہوئی، تو وہاں پر کتنا زمان آیا، امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، سمن والا، معلوم ہوا وکیل پر گاڑی کتنے کی خریدی تھی، 5، تو کتنا زمان آیا، پانچ لاکھ زمانایا مولانا، سمجھ میں آیا؟ اور میرے سے بھی اس نے کتنے لینے تھے؟ وہی پانچ لاکھ میرے سے لینے تھے، تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے، حساب برابر ہو گیا، ختم بھائی. میرے سے بھی کتنے لینے تھے؟ پانچ لاکھ، اور اب اس پر زمان بھی آ گیا، اس نے میرے لیے جو گاڑی خریدی تھی وہ اس نے ضائع کر دیا، تو اس پر بھی اب کتنے پیسے آ گئے میرے؟ پانچ لاکھ. تو پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گیا حساب، کسی کو کوئی مال دوسرے کو نہیں دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، رہن والا زمان آئے گا. رہن والا، رہن کا کتنا زمان ہوتا تھا؟ دین اور قیمت میں سے جو اقل ہوتا تھا. بھائی میں نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ قرضہ لیا، آپ نے مجھے قرضہ تو دیا لیکن کہا بھائی ایسے نہیں دوں گا، میرے پاس کوئی چیز رہن رکھواؤ تاکہ پیسے کی وصولی ہو سکے. میں نے آپ کے پاس اپنی ایک گاڑی رہن کے طور پر رکھوا دی، وہ رہن مرتہن کے پاس ہلاک ہوا. کیا ہوا؟ اس کو زمان آتا ہے یا زمان نہیں آتا؟ کتنا زمان آتا تھا؟ اس رہن کی قیمت اور دین میں سے جو کم ہوتا تھا وہ زمان آتا تھا، وہ زمان. لہذا اب اگر گاڑی بھی ہے ایک لاکھ کی، دین بھی ہے ایک لاکھ کا، تو کیا عقل ہوا؟ دونوں برابر ہیں، تو زمان بھی اس پر ایک لاکھ آیا، تو میں نے اس کا کتنا دین دینا تھا؟ ایک لاکھ. اس نے اس پر کتنا زمان آیا میرا؟ ایک لاکھ. تو ایک لاکھ سے ایک لاکھ کے بدلے ہوئے برابر ہو گئے، یوں سمجھیں گے اس نے اپنا دین وصول کر لیا، ختم. اب میں نے کوئی چیز اس کی نہیں دینی. لیکن اگر گاڑی تھی مہنگی، گاڑی تھی دو لاکھ کی اور دین تھا ایک لاکھ مولانا، گاڑی اس کے پاس تھا لاکھ ہوئی، تو اس پر کتنا زمان ہے؟ عقل کیا ہے دونوں میں سے؟ دین. تو دین ایک لاکھ ہے، اس پر ایک لاکھ کا زمان ہے، اور باقی گاڑی جو ایک لاکھ، گاڑی تو دو لاکھ کی ہے، تو آپ نے پڑھا تھا باقی اس کے بعد امانت ہے، اور امانت بغیر تعطی کے حول ہلاک ہو جائے تو اس کا زمان نہیں. تو معلوم ہوا ایک لاکھ گاڑی جو ہلاک ہوئی ہے، اس گاڑی کا ایک لاکھ کا جو حصہ ہے وہ دین کے بدلے ہلاک ہوا ہے، اور ایک لاکھ بطور امانت کے ہلاک ہوا ہے، اس کا زمان نہیں. تو ایک لاکھ کے بدلے برابر ہو گئے. اور اگر وہ چیز جو میں نے دین کے رہن رکھوائی تھی اس کی قیمت کم ہے، مثلا جو گاڑی رکھوائی وہ صرف 50,000 کی ہے بھائی، تو اب گاڑی کی قیمت، رہن کی قیمت ہے 50,000، وہ گاڑی مرتہن کے پاس ہلاک ہو گئی، اور دین ہے ایک لاکھ، تو عقل کیا ہوا؟ 50. گاڑی کی قیمت عقل ہوئی، تو لہذا اس پر زمان بھی کتنا آیا؟ 50,000. تو مرتہن پر 50,000 کا زمان آ گیا، اور میرے سے اس نے کتنے لینے؟ ایک لاکھ. اور مجھے اب کتنے دینے ہیں؟ 50,000 کا جو زمان ہے. تو ایک لاکھ میں سے 50,000 کٹ گئے، وہ اس کے بدلے ہو گئے، یہ زمان اس پر آیا، اور باقی 50,000 کے لیے وہ مجھ پر رجوع کرے گا اور میرے سے لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا رہن میں. تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی رہن والا زمان آئے گا. کون سا زمان آئے گا؟ رہن والا زمان آئے گا. بھائی رہن والا زمان یہاں کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو، ایک یہاں ہے سمن، ایک ہے قیمت. وکیل کے پاس، وکیل کو میں نے کیا کہا تھا؟ پانچ لاکھ کی ایک گاڑی لاؤ میرے لیے. وہ گاڑی اس نے لے لی، میرے پاس لایا، میں نے کہا لاؤ گاڑی دے دو. اس نے کہا گاڑی تب ملے گی جب پیسے دو گے. اس نے گاڑی روک لی، اب روکنے کے بعد گاڑی اس کے بعد ہلاک ہوئی ہے، تو اس پر زمان آئے گا. اور امام یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، کون سا زمان آئے گا؟ رہن والا. کس طرح؟ کہتے ہیں ایک تو ہے گاڑی کے سمن، کتنے کی لیا اس نے؟ پانچ لاکھ. تو لہذا اب موکل سے اس نے کتنے پیسے وصول کرنے ہیں؟ پانچ لاکھ وصول کرنے ہیں. اور ایک ہے یہ تو تھے سمن، اور ایک ہے قیمت، مارکیٹ ریٹ بھائی، اس جیسی گاڑی کی قیمت پتہ کروائی جائے گی، اس طرح کی گاڑی کی بازار میں کتنے کی ملتی ہے. تو وہ ہو سکتا ہے سمن کے برابر ہی ہو، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ. بھائی ہو سکتا ہے قیمت زیادہ ہو، ایک آدمی کو جلدی پیسوں کی ضرورت تھی، اس نے گاڑی پونے پونے داموں اس کو بیچ دی پانچ لاکھ میں، حالانکہ بازار میں جا کر اس کی قیمت کا پتہ کروایا تو پتہ چلا اس جیسی گاڑی تو سات لاکھ کی ہوا کرتی ہے. کتنے کی ہوتی ہے؟ 7 لاکھ کی. اب گاڑی کی قیمت ہے 7 لاکھ اور سمن کتنے ہیں؟ 5 لاکھ. تو دونوں میں سے عقل کیا ہوا؟ 5 لاکھ. تو وہ اس پر کیا ہو جائے گا؟ زمان آ جائے گا. وکیل پر کتنا زمان آیا؟ 5 لاکھ. اور میرے سے جو اس نے کتنے لینے؟ 5 لاکھ. اور مجھے بھی کتنے دینے؟ 5 لاکھ. یہ جو زمان اس پر آیا کیونکہ میری گاڑی میرے لیے خریدی تھی, تو یہ 5 لاکھ 5 لاکھ کے بدلے ہو گئے, حساب برابر. وکیل مجھ سے کچھ مال وصول نہیں کر سکتا, میں اس سے کوئی مال وصول. اور اگر گاڑی کی قیمت تھی کم, مثلاً گاڑی کا جا کر بازار میں پتا کروایا تو پتا چلا اس جیسی گاڑی تو اس نے لیا 5 لاکھ میں, اس جیسی گاڑی تو 4.5 لاکھ میں ملتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ 4.5 لاکھ میں ملتی ہے. اب اس میں سے 4.5 لاکھ ہے قیمت اور 5 لاکھ ہے سمن. عقل کیا ہوا؟ قیمت عقل ہوئی. تو قیمت والا زمان اس پر آیا, لہذا وکیل پر کتنا زمان؟ 4.5 لاکھ. اور مجھ سے کتنے لینے تھے؟ 5 لاکھ. تو 5.5 لاکھ میں سے 4.5 لاکھ کٹ گئے, باقی کتنے رہ گئے؟ 50,000. تو وکیل مجھ پر رجوع کرے گا اور مجھ سے کتنے پیسے لے لے گا؟ 50,000. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِنْ حَبَسَهُ, اگر وکیل نے اس مبیع کو روک لیا, فَحَلَقَ فِي يَدِهِ, پس وہ چیز اس کے قبضے میں ہلاک ہو گئی, کان مضمون زمان الرہن, تو وہ مضمون ہوگی زمان الرہن, رہن کے زمان کے ساتھ, عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی, کس کے نزدیک بھائی؟ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. وزمان البیع عند محمد رحمہ اللہ, اور بیع کے زمان کے ساتھ جی امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک. وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ دُونَ الْآخَرِ. صورت مسئلہ یہ بھائی, دو آدمیوں کو میں نے کسی مسئلے میں وکیل بنایا, ایک کو نہیں بنایا, کیا کیا؟ زید اور عمر میرے پاس سے, میں نے کہا تم دونوں جاؤ اور میرے لیے کیا کرو؟ ایک گاڑی خرید کر لاؤ. کیا کرو؟ ایک 5 لاکھ والی ایک گاڑی خرید کر لاؤ. تو میں نے ایک کو وکیل بنایا یا دو کو بنایا ہے؟ دو کو بنایا ہے. لہذا اب دونوں میں سے ایک جا کر گاڑی خریدتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, بلکہ دونوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس تصرف میں دونوں کو شریک ہونا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات؟ وجہ اس کی ہے کیونکہ میں راضی نہیں ہوں ایک کی رائے. بھائی دونوں آپس میں جائیں گے تو ایک کی رائے بہتر ہوتی ہے یا دو رائے جب مل جائیں وہ بہتر ہوتی ہیں؟ دو رائے. دونوں آپس میں مشورہ کریں گے تو زیادہ اچھی چیز ملے گی, ایک کی رائے سے ویسی چیز نہیں ملے گی. تو میں نے دو کو بنایا اسی لیے وکیل ہے کہ دونوں خریدیں گے تو بہتر چیز آئے گی. بھائی تو میں ایک کے وکیل بنانے پر راضی نہیں, لہٰذا ایک کا وہ تصرف کرنا بھی جائز. لیکن اگر کوئی ایسا تصرف, لیکن کچھ تصرفات آگے ذکر کر رہے ہیں بھائی صاحب حضوری, ان میں میں نے بنایا دو کو وکیل تھا, دو آدمیوں کو وکیل بنایا, لیکن ان میں سے ایک جا کر وہ تصرف کرتا ہے, وہ کام سر انجام دیتا ہے, تو وہ بھی کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. دیکھو بھائی, وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلُ الرَّجُلَيْنِ, جب وکیل بنایا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو, فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَ فِيهِ, تو جائز نہیں ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے کہ وہ تصرف کرے, فیما وکیلا فیہی, اس چیز میں جس میں ان کو وکیل بنایا گیا تھا, دون الآخری, بغیر دوسرے کے, دوسرے کے بغیر صرف ایک کے لیے وہ تصرف کرنا جائز نہیں. الا یوکلہما بالخصومتی, مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنا دے خصومت کا. کیا بنائے؟ مگر یہ کہ ہم دونوں کو کس چیز کا وکیل بنائے؟ خصومت کا وکیل بنائے. اب ایک جا کر قاضی کے سامنے بات چیت کرتا ہے اور خصومت کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے. بھئی یہ کیوں جائز؟ ابھی تو آپ نے بتایا جب دو کو وکیل بنائے تو دونوں کا تصرف ضروری ہے, ایک کا تصرف نہیں. کہتے ہیں اس لیے کہ قاضی کے سامنے جا کر تو ایک ہی بات کر سکتا ہے, دونوں مل کر بات کریں گے تو کسی کی بات سمجھ میں آئے گی نہیں, لہذا مشورے کی ضرورت ہے تو وہ پہلے کر لینا چاہیے, اور قاضی کے سامنے تو پھر کیا کرتا ہے, دونوں میں سے ایک ہی بولتا ہے. یہ مانا الا یوکلہما بالخصومتی او بطلاق زوجتہ بغیر عوض, یا ایک آدمی نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ وہ جا کر اس کی بیوی کو طلاق دے دیں بغیر عوض کے. کیا کریں؟ بس جا تم ایک آدمی دو آدمیوں سے کہتا ہے تم دونوں جاؤ اور جا کر میری طرف سے کیا کر دو, تم دونوں وکیل ہو جا کر کیا کر دو, میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دو. ایک جاتا ہے اس نے جا کر کیا کیا طلاق دے دی, تو لہذا اب یہ تصرف ٹھیک ہے. بھائی کیوں دونوں کا جانا ضروری نہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہاں پر کوئی مشورے کی ضرورت ہے, یہاں تو کسی مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لہذا ایک بھی جا کر یہ تصرف کر لیتا ہے تو یہ تصرف صحیح ہے. یہ معنی ہے اب طلاق زوجتی ہی بغیر عوض, یا یہ مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو, بطلاق زوجتی ہی اس وکیل کی بیوی کو طلاق دینے پر بغیر عوض بغیر کسی عوض کے. ہاں عوض کی بات ہے کہ طلاق ویسے نہیں ملے گی, کیا تمہیں بھی کچھ عوض دینا پڑے گا پھر تمہاری جان چھوٹے گی, تو اب مولانا دونوں کا جانا ضروری, کیونکہ دونوں جا کر مشورے سے کیا کریں گے طے کریں گے. او بعتق عقد ہی بغیر عوض, ان سب کا عطف ہو بھائی بالخصومت پر ہو رہا ہے, الا یوکلہما بالخصومت, اس بالخصومت بھائی معطوف علیہ ہے, اس کو اٹھا کر کیا رکھ دیں معطوف, الا ان یوکلہما بعتق عبدہ بغیر عوض, مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا ہو کہ وہ اس موکل کے غلام کو آزاد کر دیں بغیر کسی عوض کے. بھائی بغیر کسی عوض کے, تو اب بھی جا کر ان دونوں میں سے ایک جا کر غلام کو کیا کر دیتا ہے آزاد, تو اس کا یہ تصرف صحیح. کیوں بھائی یہ تصرف ایک کا صحیح کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پر بھی کسی مشورے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی, اس لیے ایک کا تصرف صحیح. او بھی ردی ودیعت عندہ ہو, او بھی ردی ودیعت, یا دو اس کا بھی اسی پر عطف ہے, الا یوکلہما بھی ردی ودیعت عندہ ہو, مگر یہ کہ ان دونوں کو وکیل بنایا ہے, کس چیز کا وکیل؟ بھی ردی ودیعت, ایسی امانت کے لوٹانے پر, عندہ جو کس کے پاس تھی موقع, میرے پاس بھائی زید کے 1,00,000 روپے پڑے تھے امانت کے طور پر, یا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی امانت کے طور پر, میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا کہ جا کر یہ کس کو دے دو زید کو دے دو, ان میں سے ایک گیا اور اس نے زید کو دے دیا, تو اس کا یہ تصرف صحیح. بھائی یہ تصرف کیوں صحیح؟ کہتے ہیں بھائی اس میں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں بھائی, لہٰذا یہ درست ہے. او بقضاء دین علیہ, الا ان یوکلہما بقضاء دین علیہ, عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ مگر یہ کہ ان دونوں کو موکل نے وکیل بنایا ہو, کس چیز کا وکیل؟ بقضاء دین, ایسے دین کی ادائیگی کا, علیہ جو کس پر تھا؟ موکل پر تھا. تو ایسے دین, اب دیکھو بھائی میں نے زید کا 1,00,000 روپیہ دینا تھا, کوئی بیع و شراء کا کوئی معاملہ ہوا تھا, میری طرف اس کے 1,00,000 باقی تھے, میں نے دو آدمیوں کو وکیل بنایا, یہ لو 1,00,000 روپیہ جو مجھ پر دین ہے, اور جا کر کس کو دے دو زید, ایک گیا اور جا کر دے دیتا ہے, یہ تصرف بھی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی کسی قسم کے مشورے کی ضرورت نہیں. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِّلَ, اچھا چلو پیچھے میں نے بھائی بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ کہا اور بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ, یاد رکھو نکرہ کے بعد میں نے آپ کو بتلایا فیل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت بنتا ہے, اور صفت کا ترجمہ موصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے موصوف سے پہلے کیا لاتے ہیں ایسا, اسی طرح کبھی کبھار نکرہ کے بعد ظرف آ جاتا ہے, کیا آ جاتا ہے؟ ظرف مستقر آ جاتا ہے, تو وہ بھی کیا بنتا ہے اس کے لیے صفت بنتا ہے, وہاں بھی اسی طرح ترجمہ کریں گے موصوف سے پہلے کیا لفظ لے آئیں گے ایسا. تو یہاں بھی رد بھی ودیعتین عندہ, ودیعہ ہے نکرہ اور عندہ اس کے بعد کیا آیا؟ ظرف آ گیا, کیا آیا؟ ظرف مستقر, یہ اس کے لیے صفت بنے گا, اسی لیے میں نے کہا ایسا کا لفظ ترجمے میں ذکر کیا. او بھی رد بھی ودیعتین عندہ, یا ایسی ودیعت کے واپس کرنے پر, عندہ جو کس کے پاس تھی؟ اس کی موکل کے پاس. اسی طرح او بقضاء دین علیہ, دین نکرہ ہے, علیہ اس کے بعد جار مجرور آیا, یہ بھی مجازن ظرف کہلاتے ہیں, ظرف مستقر ہے, یا ایسے دین کی ادائیگی پر, علیہ جو کس پر تھا؟ موکل پر تھا. وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ, صورت ہے مسئلہ یہ، میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر میرے لیے کیا کرو، یہ 500,000 روپے میں ایک گاڑی خرید لو۔ اب آپ میرے وکیل ہوئے تو کیا وکیل آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے؟ آپ میں بھائی آپ تھے سست، آپ نے جانے کے بجائے پھر کیا کر دیا، آگے عمر کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھائی عمر تم جا کر کیا کر دو، گاڑی 500,000 روپے میں خریدو۔ تو کیا وکیل آگے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، وکیل آگے کسی اور کو وکیل، کیونکہ میں نے ضابطہ بتلایا تھا مضاربت کے اندر بھائی کہ کوئی چیز اپنے سے ادنا کو تو متضمن ہوتی ہے، ادنا کی تو اجازت ہے اس میں، اپنے کے برابر کی اجازت نہیں۔ تو مضارب کو آگے مضاربت کی اجازت نہیں کیونکہ وہ اس کے برابر کی چیز ہے، ہاں اس سے ادنا درجے کی چیزیں اس میں جائز تھی، وکیل بنا سکتا تھا، بزاج کے طور پہ دے سکتا تھا وغیرہ۔ یہاں بھی وہ توکیل جو ہے اپنے مثل کو شامل متضمن نہیں، وکیل آگے کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به، اور جائز نہیں ہے وکیل کے لیے کہ وہ وکیل بنائے، فیما اس چیز کے اندر، وکیل به جس پر اسے وکیل بنایا گیا ہے، الا یاذن له الموکل، مگر یہ کہ موکل اس کو اجازت دے دے۔ ہاں اگر موکل نے اجازت دے دی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہو آگے بھی وکیل بنا سکتے ہو، تو پھر بھی آپ وہ وکیل کیا کر سکتا ہے، آگے کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے۔ یا اسے صراحتن تو یہ نہیں کہا کہ جا کر تم بھی آگے کیا کر سکتے ہو کسی دوسرے کو وکیل، لیکن ایسے لفظ استعمال کر لیے کہ جیسے اس کو ہر چیز کی اجازت دے دی۔ کیسے؟ یوں کہا کہ جاؤ بھائی میرے لیے کیا کرو، 500,000 میں ایک گاڑی خریدنی ہے، اور جیسے آپ کو مناسب لگے ویسے کر لینا، جیسے مناسب لگے اپنی رائے پر عمل کر لینا۔ تو اب بھی اس کو کیا ہو گئی، اس کی آگے وکیل بنانے کی اجازت ہو گئی۔ تو کہ الا یاذن له الموکل، مگر یہ کہ اجازت دے دے اس کو موکل، او یقوله، یا اسے یوں کہے، اے عمل برائی کا، تو عمل کر اپنی رائے پر، یعنی جیسا تجھے مناسب لگے ویسا کر لینا۔ فان وکل بغیر اذن موکلہ، اچھا بھائی آپ میرے وکیل ہیں، میں نے آپ کو آگے وکیل بنانے کی اجازت نہیں دی، لیکن آپ آگے وکیل بنا لیتے ہیں، تو کیا اب وہ اگلا وکیل جو گاڑی خریدتا ہے وہ اس کا خریدنا صحیح ہے یا صحیح نہیں، وہ موکل کے اس لیے شمار ہوگی یا شمار نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، جب اجازت نہیں ہے تو اگلے کا خریدنا یہ چیز موکل کے لیے شمار نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ کو میں نے وکیل بنایا، آپ ہوئے وکیل اول، آگے آپ نے دوسرے کو وکیل بنایا، وہ ہے وکیل ثانی، وکیل ثانی جب گاڑی خرید رہا تھا ساتھ ہی کون موجود تھا، وکیل اول بھی اس کے ساتھ موجود تھا، اب خریدی وکیل ثانی نے، لیکن چونکہ وکیل اول بھی وہیں پر اسی مجلس میں موجود ہے تو یوں سمجھا جائے گا یہ دراصل خریدی ہی کس نے ہے، وکیل اول نے، تو اب یہ موکل کے لیے شمار ہوگی۔ یا وکیل ثانی، وکیل اول تو وہاں موجود نہیں تھا لیکن وکیل ثانی نے آ کر اس کو اطلاع دی اور بتلایا یہ گاڑی میں نے اتنے میں خریدی ہے، وکیل اول کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی درست کیا آپ نے، صحیح عقد کیا ہے، اس نے اجازت دے دی عقد کی مولانا، تو اس صورت میں بھی کیا ہے وہ کس کے لیے ہو جائے گی، چیز موکل کے لیے ہو جائے گی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ اِذْنِ مُوَكِّلِهِ، پس اگر وکیل نے آگے وکیل بنا دیا اپنے موکل کی اجازت کے بغیر، فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ، پس عقد کیا اس وکیل کے وکیل نے بِحَضْرَتِهِ اس وکیل کی موجودگی میں، جَازَ تو یہ جائز ہے، وَإِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ، اور اگر عقد کیا اس کی غیر حاضری میں، فَأَجَازَهُ الْوَكِيلُ الْأَوَّلُ، تو پھر اس کی اجازت دے دی وکیل اول نے، جازا تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزَلَ الْوَكِيلَ عَنِ الْوَكَالَةِ، یاد رکھیے میں نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ میرے لیے 500,000 روپے میں گاڑی خریدو، تو وہ میرا وکیل ہو گیا، اب میں اس کو معذول کر سکتا ہوں یا معذول نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، آپ نے اجازت دی ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اسے معذول کرنا چاہیں تو معذول کر سکتے ہیں. آپ اسے کہہ دیتے ہیں نہیں بھائی آپ نہ خریدو میرے لیے گاڑی، لیکن ضروری ہے کہ اس کو علم ہو، اس کے سامنے اسے کہیں نہیں بھائی آپ کو اجازت نہیں، یا اس کو اطلاع پہنچانا ضروری ہے. جب تک اس کو اطلاع نہیں ہے تو اگر وہ گاڑی خرید لیتا ہے پھر وہ کس کے لیے شمار ہوگی؟ تو پھر اس کا تصرف جائز ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وجہ ولی الموکل ایازل الوکیل، اور موکل کے لیے جائز ہے کہ وہ معذول کر دے وکیل کو، عن الوکالتی وکالت سے، فإن لم یبلغہ العزل فہو علی وکالتہ، پس اگر اس کو نہیں پہنچی خبر معذول کر دینے کی، فہو علی وکالتہ تو وہ اپنی وکالت پر باقی ہے، وتصرفہ جائز، اور اس کا وہ تصرف کیا ہے؟ جائز ہے. حتی یعلم، یہاں تک کہ اسے علم ہو جائے، جب علم ہو جائے گا اب اس کا تصرف کرنا جائز نہیں ہوگا. وتبطل الوکالت بموت الموکل وجنونه. اچھا بھائی، موکل یا وکیل میں سے کوئی مر جاتا ہے، جب وکیل یا موکل میں سے کوئی ایک موکل مر گیا، مثلا پہلے موکل کی صورت ذکر کر رہے ہیں، جب موکل مر گیا تو وکالت خود بخود کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، کیونکہ اس تصرف کی اجازت موکل کی طرف سے ملی تھی وکیل کو، اب موکل ہی نہ رہا تو تصرف کی اجازت بھی نہیں. اسی طرح موکل اگر مجنون ہو گیا مولانا، اور مجنون بھی کیسا ہوا؟ جنون مطبق ہوا، یعنی پوری طرح پاگل ہو گیا، اور جنون مطبق آگے آ رہا ہے متن میں شرح کتاب کے اندر بھائی، جنون مطبق کہتے ہیں جو پورا مکمل جنون ہو، اور یہ کم از کم کتنا ہے؟ ایک ماہ تک جو ہو. بھئی ایک آدمی اس کو ویسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں کبھی کبھار، سمجھ میں؟ تو یہ جنون مطبق نہیں ہے. جنون مطبق وہ ہے جو جب طاری ہوا تو کم از کم کتنا عرصے تک رہا؟ ایک ماہ تک. اس میں اور بھی اقوال ہیں لیکن فتویٰ کس نے پر ہے؟ ایک ماہ پر بھائی، کیونکہ ایک ماہ کے اندر پورا رہے تو اس کی وجہ سے پورا ایک مہینہ بیچ میں آیا، مثلا رمضان کے روزوں میں یہ ہوا تو پورے روزے اس سے کیا ہو گئے؟ ساقط ہو گئے، کیونکہ پورے روزے اس پر جنون رہا. تو اس کی وجہ سے دیکھو ایک عبادت کی ادائیگی ہی کیا ہو گئی؟ انسان سے ساقط ہو گئی. تو یہ جنون مطبق ہے، مکمل جنون ہے. لہذا اب اگر موکل پر کیا طاری ہوا؟ جنون مطبق طاری ہوا، تو یہ بھی اس کی وجہ سے بھی وہ وکیل کیا ہو جاتا ہے؟ معذول ہو جائے گا. اسی طرح اگر موکل العیاذ باللہ مرتد ہوا، اور مرتد ہو کر کہاں چلا گیا؟ دار الحرب بھاگ گیا، یہاں رہا، تو ہم اسے جیل میں ڈالیں گے، 3 دن مہلت دیں گے، دوبارہ مسلمان نہ ہوا تو اسے کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ جی. تو جو ایک دفعہ مسلمان ہے پھر مرتد ہو رہا ہے، معلوم ہو وہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے بھائی، تو اس کی اس سے اجازت نہیں ہوگی. تو 3 دن مہلت دیں گے، سوچے غور کرے، دوبارہ اسلام لے آتا ہے ٹھیک، نہیں تو اسے قتل کر دیا جائے گا. اب اگر وہ بھاگ گیا، کہاں چلا گیا؟ دار الحرب. اب تو وہ ہاتھ نہیں آ سکتا، قاضی نے حکم لگا دیا کہ وہ کہاں جا چکا، تو یہ اب موت کے حکم میں ہوا، اور اب اس کا مال کس کی طرح منتقل ہو جائے گا؟ وارثوں کی طرح منتقل ہو جائے گا. تو جب یہ موت کے حکم میں ہوا تو موت کی صورت میں وکالت کیا ہو جاتی تھی؟ ختم. تو اب بھی وکالت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. کہتے ہیں وتبطل الوکالت بموت الموکل، اور وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کی موت کی وجہ سے، وجنون ہی جنون مطبقہ، اور اس کے مجنون ہو جانے کی وجہ سے. کیسا جنون؟ جنون مطبق ہو، یعنی کامل جنون ہو. ولحاقہ بدار الحرب مرتدن، اور اسی طرح وکالت باطل ہو جاتی ہے موکل کے مل جانے سے. کس چیز کے ساتھ مل جانے سے؟ بدار الحرب، دار الحرب کے ساتھ مل جانے سے، مرتدن، اس حال میں کہ یہ کیا ہوا ہو؟ مرتد ہوا ہو. یعنی دار الحرب سے ملنے کا کیا معنی؟ یعنی دار الحرب بھاگ گیا ہو مرتد ہو کر. وَإِذَا وَقَّلَ الْمُقَاتِبُ ثُمَّ عَجَزَ. مکاتب بھائی، مکاتب. مکاتب کس غلام کو کہتے ہیں؟ کہ اتنے مکانے کا اتنے پیسے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد، اسے کہتے ہیں مکاتب. بھائی عام غلام تو محجور تھا، کیا وہ کسی کو وکیل بنا سکتا ہے؟ وہ کسی کو وکیل نہیں، لیکن عبد مکاتب میں نے آپ کو بتایا تھا آزاد آدمی کی طرح ہے، آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا، یہ جائے گا محنت کرے گا پیسے کمائے گا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. اب یہ اس مکاتب نے کیا کیا، ایک آدمی کو کسی مسئلے میں اپنا وکیل بنایا تھا آقا، اور پھر آپ یہ مکاتب بھائی یہ عاجز ہوا، اس نے آقا کے سامنے آ کر کیا کہہ دیا کہ مجھ سے اتنے پیسے نہیں ہوتے، بس مولانا عقد کتابت ختم. جیسے عجز کا اظہار کرے گا عقد کتابت ختم، یہ پھر کیا بن گیا؟ عبد محجور، عام غلام بن گیا مولانا، اب پھر آقا اس سے خدمت لے سکتا ہے. تو لہذا جب آپ مکاتب عجز کا اظہار کر دے تو اس نے جب کسی کو وکیل بنایا تھا وہ وکالت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی مولانا. اسی طرح ایک غلام تھا، اس کو میں نے اجازت دی تھی تجارت کی، پھر میں نے اجازت واپس لے لی، اور اس نے اجازت کے زمانے میں ایک آدمی کو ایک تصرف کے لیے وکیل بنایا. جیسے ہی میں نے اجازت ختم کی بھائی، یہ پھر عبد محجور بن گیا، اور عبد محجور کو تو وکیل بنانے کی اجازت نہیں، لہذا اس صورت میں بھی وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. تو کہتے ہیں وتبطل الوکالت. اچھا بھائی، واذا وکل المکاتب ثم عجز، اور جب وکیل بنایا مکاتب نے پھر وہ عاجز ہوا، او المازون لہو، یا مازون لہو نے کیا کیا، جس شخص کو اجازت دی گئی تھی اس نے وکیل بنایا، فحجر علیہ، پھر اس پر کیا لگا دی گئی، پابندی لگا دی گئی، او الشریکان، یا دو شریک تھے مولانا، میں نے اور زید نے مل کر پیسے ملائے تھے، ہم کاروبار کر رہے تھے، زید نے ایک آدمی کو وکیل بنایا کہ جاؤ جا کر یہ چیز بیچ دو، مال شرکت میں سے کوئی چیز کیا کی اس کے حوالے، پھر میرے اور زید کے درمیان اختلاف آیا، ہم دونوں آپس میں جدا ہو گئے، شرکت ختم کر دی. جب شرکت ختم کر دی تو وکالت خود بخود ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ وکیل تھا، کس چیز میں اس نے تصرف کرنا تھا، مال شرکت میں، اور جب شراکت ختم ہوئی تو مال شرکت بھی کیا ہوا، ختم ہو بھی نا، شرکت مال شرکت رہا ہی نہیں. تو یہ معنی ابھی شریکان، یہ دو ایسے شریک، دو شریک تھے. وَإِذَا وَكَّلَ، پیچھے مکاتب پر عطف ہو رہا ہے، وَإِذَا وَكَّلَ شَرِيكَانِ، جب وکیل بنایا دو شریکوں نے، فَافْتَرَقَا، تو دونوں جدا ہو گئے، فَهَذِهِ الْوُجُوهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ، تو یہ ساری وجوہات جو ہیں، یہ سارے سبب جو ہیں، یہ باطل کر دیتے ہیں وکالت کو. عَلِمَ الْوَكِيلُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وکیل کو چاہے علم ہو یا علم نہ ہو. بھائی وکیل، ویسے تو وکیل کو معذور کرتے ہیں، بتلانا ضروری ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں کہ وہاں وکیل خود بخود معزول ہوتا ہے، یعنی عزل حکمی آتا ہے. کیا آتا ہے؟ عزل حکمی. اور عزل حکمی کے اندر بھائی عزل ہو، صراحتن ہو، وہاں تو وکیل کو بتلا کا علم ضروری، لیکن عزل حکمی کے اندر وکیل کا علم بھی ہونا ضروری، وکیل کو علم ہو یا نہ ہو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، معزول. تو بھائی جب وکیل مر گیا تو کون سا عزل آیا؟ عزل حکمی. اسی طرح بھائی ان سب کے اندر کیا آ جائے گا؟ عزل حکمی آئے گا. مکاتب کے اندر بھی مولانا، مکاتب تو بھائی مکاتب وکیل بنا سکتا ہے، لیکن جب وہ عبد محجور ہوا تو اب تو اس کے لیے وکیل بنانا ہی جائز نہیں، وہ خود بخود وہ کیا ہو جائے گا. تو وہاں یہاں پر جیسے بھائی مکاتب کیا کر سکتا ہے، وکیل بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ تو ابتداءً تو توکیل جائز تھی اس کے لیے، لیکن انتہاءً جب محجور ہو گیا اب اس کے لیے جائز رہی نہیں. تو حالانکہ یہاں ابتداءً کے ساتھ ساتھ انتہاءً بھی کیا ہونی چاہیے تھی، توکیل جائز ہونی چاہیے تھی. بھائی صورت سمجھ میں آگئی. اسی طرح مازون لہو ہے، ابتداءً تو اس کے لیے توکیل جائز تھی، لیکن انتہاءً وہ عبد محجور بن گیا، اب اس کے لیے توکیل جائز نہیں، لہذا وہ وکالت ختم ہوئی. بھائی وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ، اور جب وکیل مر جائے، اور جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا، یا کیا ہو جائے وکیل، مجنون ہو جائے. کون سا جنون ہو؟ جنون مطبق ہو بطلت وکالتہ, تو اس کی وکالت کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی مولانا. وان لحق بدار الحرب مرتدا, اور اگر وہ دار الحرب بھاگ یا مرتد ہو کر, لم یجوز له التصرف الا ان يعود مسلما, تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز نہیں ہے مگر یہ کہ واپس لوٹ آئے مسلمان ہو کر. معلوم ہوا موکل مرتد ہو کر جاتا ہے تو وکالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم, کیونکہ موت کے حکم میں. وکیل اگر مرتد ہو کر جاتا ہے تو اس صورت میں وکالت ختم نہیں ہوتی, ہاں اس کے لیے وہ تصرف کرنا اب جائز نہیں ہے. ہاں مسلمان ہو کر واپس آ جاتا ہے تو اب پھر کیا کر سکتا ہے؟ وہ تصرف کر سکتا ہے, بشرطے کہ ابھی موکل نے اسے معزول نہ کیا ہو. چلیے بس مولانا, ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.